السكاكي ذكر أنه يجب أن يكون بين الجملتين ما يجمعهما عند القوة المفكرة جمعا من جهة العقل وهو الجامع العقلي أو من جهة الوهم وهو الجامع الوهمي أو من جهة الخيال وهو الجامع الخيالي. والمراد بالعقل القوة العاقلة المدركة للكليات. علامہ سکاکی کی بات اگلے صفحے کے آخر میں علامہ طبطازانی ذکر کریں گے، اس سے پہلے انہوں نے ایک تمہید باندھی، چونکہ علامہ سکاکی کی بات فلسفی اور منطقی اصطلاحات پر مشتمل تھی، تو پہلے علامہ سکاکی آپ کو علامہ طبطازانی ان کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے بھائی، مختلف قوتوں کے بارے میں. اور اس سے پہلے میں نے ایک تمہید آپ کو لکھوا دی جس سے ہمیں علامہ طبطازانی کی باتیں سمجھنے میں مدد ملے گی بھائی. علامہ سکاکی فرماتے ہیں، صاحب تلخیص نے آپ کو بتلا دیا کہ دو چیزوں کے درمیان، جملے کے دونوں اجزاء کے درمیان، دو جملے ہیں، دونوں کے مسندوں اور دونوں کے مسند الیہ کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری، کسی جامع کا ہونا ضروری، جامع کا ہونا. اب علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ یہ جامع تین قسم پر ہوگا، یا تو جامع عقلی ہوگا، یا وہمی ہوگا، یا خیالی ہوگا. تو جامع یا عقلی ہوگا، یا وہمی ہوگا، یا خیالی ہوگا بھائی. اگر عقل جمع کرے ان دونوں کو قوت متصرفہ میں، تو اس کو کہتے ہیں جامع عقلی بھائی. کیا کہتے ہیں؟ جامع عقلی. اور اگر یہ جو ان دونوں کا جمع ہونا ہے قوت متصرفہ میں، یہ من جہت الوہم آیا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جامع وہم. اور اگر یہ جو ان دونوں کا جمع ہونا قوت متصرفہ میں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ خیال سے پیدا ہوا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جامع خیالی کہتے ہیں بھائی. تو تین قسمیں بتلائیں، جامع عقلی، جامع وہمی، جامع بھئی. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، یہ بحث طویل ہے، آگے خصوصاً علم بیان میں تو بہت زیادہ ساری، بلکہ اکثر اسی کے گرد گھومے گا وہ. تو جامع عقلی یا جامع وہمی یا جامع خیالی. اور پھر ان میں سے علامہ سکاکی نے تقسیم کی بھئی، جامع عقلی کے بارے میں بتلائیں گے وہ آپ کو، وہ تین قسم پر ہے. اسی طرح جامع وہمی کی بھی تقسیم کریں گے، اور کتنی قسمیں بنائیں گے؟ تین قسم پر. ہاں جامع خیالی کی تقسیم نہیں کریں گے بھائی. تو کہتے ہیں کہ جامع عقلی وہ تین قسم پر ہے، یا تو اتحاد فی تصور ہوگا، یا پھر تماثل فی التصور ہوگا، یا تضایف فی التصور ہوگا. کیا فرماتے ہیں کہ یہ جامع عقلی تین قسم پر ہے، یا اتحاد، دو تصوروں میں اتحاد ہوگا، تماثل ہوگا، یا تضایف ہوگا. اور اسی طرح جامع وہمی بھی تین قسم پر ہے، دو تصوروں میں یا تو شبہ تماثل ہوگا، یا تضاد ہوگا، یا شبہ تضاد ہوگا. کتنی قسمیں ہوئی بھائی؟ اولاً کتنی قسمیں ہوئی؟ جامع اولاً تین قسم پر، پہلا کیا؟ عقلی، ثانی ثالث خیالی. عقلی کا کیا معنی؟ کہ عقل یہ جو ان دونوں کا جمع ہونا ہے، کس میں؟ قوت متصرفہ میں. یہ جو دونوں جمع ہو گئے، ایک کا بھی مسند الیہ اور دوسرے کا بھی مسند الیہ، ایک کا بھی مسند اور دوسرے کا بھی، یہ جو جمع ہو گئے یہ کس کی جہت سے آیا ہوگا جمع ہونا؟ عقل کی جہت سے، اور وہمی کے اندر یہ جمع ہونا کس جہت سے آیا ہوگا؟ وہم کی جہت سے، اور خیالی میں یہ کس جہت سے؟ خیال کی جہت سے آیا ہوگا یہ جمع ہونا. پھر اس کے بعد تقسیم کر کے کتنی قسمیں بنائی؟ جامع عقلی کی تین، اور جامع وہمی کی، اور جامع خیالی کی. کوئی تقسیم نہیں کی انہوں نے، ایک ہی قسم رکھی. تو جامع عقلی کے اندر پہلی قسم کیا ہے؟ اتحاد ہوگا. کس چیز میں؟ دو تصوروں میں. ثانی تماثل ہوگا دو تصوروں میں. ثالث تضائف ہوگا دو تصور. اس کے بعد جامعہ خیالی، جامعہ وہمی کے کتنی قسمیں بنائیں؟ تین. کیا دو تصوروں میں کیا ہوگا؟ شبہ تماثل ہوگا یا تضاد ہوگا دو تصوروں میں، یا دو یا دو تصوروں میں شبہ تضاد ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تین قسمیں ہوئیں مولانا، عقلی وہمی اور خیالی. عقلی یعنی عقل نے دو چیزوں کو پکڑا اور ان کو جمع کر دیا کہاں پر؟ قوت متصرفہ میں. تو اس جمع ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں مناسبت آ گئی، کہ جمع ہو گئی بھائی ذہن میں دونوں. اور جب مناسبت آ گئی تو اب عطف کرنا کیا ہوا؟ مناسبت مناسب ہوا. عطف کرنا کیا ہوا؟ مناسب ہوا. اسی طرح یا قوت وہما نے دو چیزوں کو پکڑا اور جمع کر دیا کہاں پر؟ قوت دونوں میں مناسبت آئی، لیکن مناسبت کس کی طرف سے آئی؟ وہم کی طرف سے. یا خیال نے کیا کیا؟ دو صورتوں کو پکڑا اور اکٹھا کر دیا کہاں پر؟ قوت متصرفہ میں. تو اس کو یہ کہاں سے آیا ان دونوں کا جمع ہونا؟ تو یہ مناسبت جو ان میں آئی خیال کی طرف سے آئی بھائی، خیال کی طرف سے. دیکھیے بھائی، الساکاکی ذکر، علامہ ساکاکی نے ذکر کیا ہے، انہ یجب ان یکون بین الجملتین ما یجمعہما، واجب ہے ہونا دو جملوں کے بیچ. ما سے مراد ہے جامع، جامع دو جملوں کے بیچ ایسا جامع ہونا ضروری. یجمعہما جو ان دونوں کو جمع کر دے، عند القوت المفکرتی کہاں پر؟ قوت ہے، قوت ہے. یہ مفکرہ، متصرفہ، متخیلہ ایک ہی چیز ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ وہی قوت متصرفہ ہے جو جوڑ توڑ والا کام کرتی ہے بھائی. یہ کہاں سے کیا لیتی ہے؟ خیال سے کیا لیتی ہے؟ خیال میں کیا جمع ہوتے ہیں؟ صورتیں جمع ہوتی ہیں، خیال سے یہ صورتیں لیتی ہے. اور معانی یا خیال حصے، یوں کہیں یا خیال کہیں، یا حصے مشترک سے کیا کرتی ہے؟ صورتیں لیتی ہے. اور معانی کہاں سے لیتی ہے؟ وہم سے، کیونکہ معانی کا ادراک کون کرتا ہے؟ وہم کرتا. تو کہ دو جملوں کے درمیان کوئی ایسا جامع ہونا چاہیے، کہ دو جملوں میں کوئی ایسا جامع ہو، یجمعہما کہ دو ان دونوں کو کیا کر دے؟ جمع کر دے. کہاں پر؟ قوت مفکرہ میں، یعنی قوت متصرفہ میں. جمع کر، ایسا جمع کرنا من جہت العقلی کہ یہ کس کی جہت سے آیا ہو؟ عقل کی جہت سے ہو، یعنی عقل جمع کرنے، عقل نے جمع کیا ہے ان دونوں کو. وہو الجامع العقلی، اور یہ جامع عقلی ہے. اور من جہت الوہمی، یا یہ جمع کس جہت سے ہو؟ وہم کی جہت سے ہو. وہو الجامع الوہمی، اور یہ جامع وہمی ہے. اور من جہت الخیالی، یا خیال کی جہت سے ہوگا. وہو الجامع الخیالی، اور وہ کیا ہے؟ جامع خیالی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یاد رکھنا یہ جو علامہ سکاکی کی عبارت پیچھے گزری اس میں آیا ان یکون بین الجملتین، جملتین سے اس کے اجزاء مراد ہیں مسند اور مسند الیہ، کہ جملے کے دو جو اجزاء ہیں مسند اور مسند الیہ، مسند الیہ ان میں جامعہ کا ہونا ضروری، دونوں جملوں کے مسندوں میں بھی جامعہ کا ہونا اور دونوں کے مسند الیہ میں بھی جامعہ کا ہونا ضروری. والمراد بالعقل القوة العاقلة المدركة للكليات، اور عقل سے مراد کیا ہے مولانا؟ وہ عقل سے مراد قوت عاقلہ ہے، المدركة للكليات جو کس کا ادراک کرتی ہے؟ کلیات کا ادراک کرتی ہے. وبالوہم، اور وہم سے مراد ہے القوة المدركة للمعانی، ایسی قوت جو ادراک کرنے والی ہے، کس کا؟ معانی کا ادراک کرنے والی ہے. الجزئیتی، ایسے معانی جو جزیہ ہوں، کیونکہ کلیات کا ادراک کون کرتی ہے؟ عقل کرتی ہے، تو جزیات ہوں، ایسے معانی جو جزیہ ہوں. الموجودت فی المحسوسات، اور کس میں پائے جائیں؟ محسوسات میں پائے جائیں، محسوسات میں پائے جائیں. جس کی مثال گزری تھی مولانا کیا تھا؟ کہ مثلا آپ نے اپنے ساتھی کو دیکھا اور کس چیز کا خیال کیا؟ اس کی دوستی کا. تو یہ جو اس کی دوستی ہے یہ کیا ہے؟ کلی ہے، جزی ہے، معنی ہے اور جزی ہے، جس کا تعلق اس زید سے ہے جس کی دوستی کا آپ نے کیا کیا؟ تصور کیا. تو یہ جو یہ جزی ہے اور موجود ہے کس کے اندر؟ معنی جزی ہے، کس میں پایا جا رہا ہے؟ محسوس، ایک محسوس میں پایا جا رہا ہے. اس کا ادراک کس نے کیا؟ وہم نے کیا، وہم نے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ نہیں کر سکتے، حواس آنکھوں سے یا کانوں سے وغیرہ سے دوستی کا پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں پتہ چلے گا بھائی. من غیر ان تتعدى الیہا من طرق الحواس، جی تتعدى کے اندر ضمیر ہے مولانا، معانی کو لوٹاؤ مولانا، یہ ضمیر کس کو لوٹاؤ؟ معانی کو لوٹاؤ بھائی. ہاں الیہا، ہاں ضمیر قوت کو لوٹاؤ بھائی، قوت کو لوٹاؤ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ معانی جزیہ جو موجود تھے محسوسات کے اندر، اس کا ادراک کس نے کیا؟ جی وہم نے اس کا ادراک کیا. من غیر ان تتعدى، علاوہ اس کے کہ پہنچے یہ معانی، تتعدى المعانی، کیوں پہنچے؟ معانی پہنچے. الیہا اس قوت تک، من طرق الحواسی، کس کے راستے سے؟ حواس، یہ جو معانی ہیں ان کا ادراک کرتی ہے، لیکن یہ معانی اس تک کس راستے سے نہیں پہنچتے؟ حواس کے راستے سے پہنچے بغیر ان کا ادراک کرتی ہے، حواس کے راستے سے نہیں پہنچتے. کا ادراک شاتی مانن فضی بھی، جیسے کہ بکری ادراک کرتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ادراک کرتی ہے مانن فضیبی، ایک معنی کا، فضیبی کس میں؟ وہ معنی کیا ہے بھائی؟ دشمنی ہے بھائی. بکری بھیڑیا کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں ایک کس چیز کا تصور آتا ہے؟ اس کی دشمنی کا تصور آتا ہے. اور یہ جو دشمنی ہے یہ ایک ایسا معنی ہے جس کا ادراک آنکھوں کانوں حواس ظاہرہ سے نہیں ہو سکتا. تو اس کا ادراک کس نے کیا؟ وہم نے بھائی، کیونکہ معنی جزی ہے بھائی. وبالخیال، اور خیال سے کیا مراد ہے؟ القوت التي تجتمع فيها صور المحسوسات، وہ قوت ہے جس کے اندر جمع ہوتی ہیں کس کی صورتیں؟ محسوسات کی صورتیں جمع ہوتی ہیں بھائی. خیال خزانہ ہے کس کا؟ جی صورتوں کے جمع، کس کے لیے خزانہ ہے بھائی؟ کہاں سے آتی ہیں یہ صورتیں؟ پہلے کس نے حاصل کی؟ حصے مشترک نے حاصل کی حواس ظاہرہ کے ذریعے، اور پھر کہاں جمع کر دیں؟ خیال نے. تو خیال وہ قوت ہے التی تجتمع، اس میں جمع ہوتی ہے صور محسوسہ، یعنی یہ مدرک نہیں ہے مولانا، یہ صرف کیا ہے؟ حفاظت کرنے والی. وَتَبْقَى فِيهَا بَعْدَ غَيْبَتِهَا عَنِ الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ، اور اس میں باقی رہتی ہیں جب وہ چیزیں غائب ہو جائیں. کس سے؟ حصے. جب تک چیز سامنے محسوس ہے، موجود ہے، اس کا ادراک کون کر رہی ہے؟ حصے مشترک. ایک آدمی ہے، اس کو آپ جب تک دیکھ رہے ہیں، اس کا ادراک کون ہے کر رہی ہے؟ اس کا ادراک کرنے والی حصے. لیکن جب وہ آدمی چلا جائے مولانا، اب اس کی جو صورت تھی اس کو محفوظ کر لیا خیال نے، تو غائب ہو جانے کے بعد اب اس کا اس کی جو صورت ہے وہ کہاں؟ جی ہاں، اس کا یہ خیال، اس کو خیال کے اندر محفوظ ہوگی، غائب ہونے کے بعد خیال اس کو پیش کرے گا. بھائی وہی القوت التي تتعدى اليها صور المحسوسات من طرق الحواس الظاهره، اور یہ وہ قوت ہے کہ پہنچتی ہیں الیہا، تتعدى کا آگے فاعل آ رہا ہے، صور المحسوسات، پہنچتی ہیں محسوسات کی صورتیں الیہا، کس تک؟ اس قوت تک پہنچتی ہیں. من طرق الحواس الظاہرہ، کس راستے سے؟ حواس بھائی. حصے مشترک صورتیں کہاں سے لیتا ہے؟ حواس خمسہ. ہاں تو یہی بات کر رہے ہیں کہ اس تک محسوسات کی صورتیں حواس خمسہ ظاہرہ سے پہنچتی ہیں. وبل مفکرہ، قوت مفکرہ کس کو کہتے ہیں؟ التی من شانہ تفصیل و ترکیب، جس کی شان ہی کیا ہے؟ تفصیل و ترکیب ہے. تفصیل فصل یفصل تفصیلا، بھائی جدا کرنا، تحلیل کرنا، تو یہ توڑ اور جوڑ والا کام کرتی ہے. تفصیل کا معنی توڑ اور ترکیب کا معنی جوڑ. بین الصوری ول، آگے آ رہا ہے ول معانی، کن کے درمیان؟ صورتوں اور معانی کے درمیان. صورتیں کون سی؟ اچھا، صورتوں اور معانی کے درمیان جوڑ توڑ کرتی ہے. آگے آ رہا ہے بازیہا ما بازین، یہ بدل بنے گا صور اور معانی سے بھائی. تو باز کو باز کے ساتھ بھائی، باز کو باز، صورتوں کو باز سے جوڑتی ہے، باز معانی کو باز معانی سے جوڑتی ہے، اور باز صورتوں کو باز معانی سے جوڑتی ہے. صورتوں کو بھی آپس میں جوڑتی ہے، معانی کو بھی آپس میں جوڑتی ہے، اور صورت اور معانی کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے. بین الصور، جوڑ توڑ کرتی ہے ہمارا نا، بین الصور، صورتوں کے درمیان. کون سی صورتیں؟ کہتے ہیں الماخوذت یعنی الحس المشترکی، جن کو کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ حس مشترک، کیونکہ صورتوں کا ادراک حس مشترک کرتی ہے. والمعانی، کون سے معانی کے درمیان جوڑ توڑ کرتی ہے؟ المدرکات بالوہم، جن کا ادراک وہم سے کیا گیا ہے، کیونکہ معانی کا ادراک کون کرتا ہے؟ وہم کرتا ہے. بعضها مع بعض، بعض کو بعض کے ساتھ. ونانی بالصوری، کہتے ہیں ہم نے ایک لفظ صور ذکر کیا جمع صورت، اور ایک معانی کو ذکر کیا جمع معنی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری مراد صورتوں سے ما وہ چیزیں ہیں، یمکن ادراکہ وہ تصور ہے، وہ تصور ہے، یمکن ادراکہ بإحدى الحواس الظاہرة، جس کا ادراک ممکن ہو کس کے ساتھ؟ حواس ظاہرہ میں سے کسی ایک کے ساتھ. معلوم ہوا حواس ظاہرہ سے جو ہم ادراکات کرتے ہیں سارے اس میں داخل ہوئے، مبصرات بھی داخل ہوئے، مسموعات بھی، مذوقات بھی، مشمومات بھی، اور ملبوسات بھی، ملموسات بھی بھائی. وبالمعانی ما لا يمكن، اور معانی کے ساتھ ہم کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں؟ کہ جن میں جن کا ادراک حواس ظاہرہ کے ساتھ ممکن نہ ہو. یہ تھا مولانا تمہید، تھی علامہ تفتازانی کی. اب آپ علامہ سکاکی کی بات ذکر کریں گے. فقال السقاقی علامہ سقاقی فرماتے ہیں الجامع بین الجملتین اما عقلی جامع دو جملوں کے درمیان یا تو عقلی ہوگا وہو ان یکون بین الجملتین اتحاد فی تصور ما جامع عقلی وہ کیا ہے کہتے ہیں وہ یہ ہونا ہے دو جملوں کے درمیان اتحاد کا فی تصور ما کسی ایک تصور میں اتحاد کا ہونا ہے کسی تصور میں جیسے بھئی ایک تصور میں اتحاد کر لو یا تو اتحاد صرف دونوں مسند الیہ میں ہوگا دونوں مبتدا میں ہوگا اس جملے کے مبتدا میں بھی اور اس جملے کے بھی تو تصور آیا ایک چیز میں یا دونوں کی خبر میں مولانا کیا ہوگا اتحاد ہوگا اس کی جو خبر ہے بعین ہی اگلے کی بھی وہی خبر ہے یا مولانا قید قیودات میں سے کسی قید کے اندر اتحاد ہوگا بھئی آپ نے پڑھا ہے مسند الیہ کی بھی قیودات آتی ہیں مبتدا کی قید آتی ہے کبھی کبھار مثلا مبتدا کی صفت آ گئی مبتدا کی یا مبتدا مولانا مصدر تھا تو اس کے متعلقات آ گئے مولانا اور اسی طرح خبر کے بھی متعلقات ہوتے ہیں مولانا ایک کا مفعول آ رہا ہے وہ بھی قید ہے اس کے لیے اسی طرح آگے اس سے حال آ رہا ہے وہ بھی کیا ہے اس کے لیے قید ہے تو یا اتحاد قیودات میں سے ان دونوں کی قیودات میں کیا ہوگا اتحاد ہوگا یہاں تک او فی قید من قیودہما یہاں آ کر علامہ سقاقی کی بات ختم ہوئی ہے یہ ذکر کیا انہوں نے وَحَذَا ظَاهِرٌ کہتے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّصَوُّرِ الْأَمْرُ الْمُتَصَوَّرُ کہ تصور سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا اتحاد فی تصور اما کسی تصور میں کیا ہو دونوں میں یہ تصور سے کیا مراد ہے کہتے ہیں بھئی ظاہری بات ہے تصور سے مراد کیونکہ تصور مصدر ہے نا تصور سے مراد امر متصور ہے کیا مراد ہے جس کا تصور کیا گیا مولانا متصور اچھا اب آگے ذکر کریں گے کہ مصنف نے صاحب تلخیص علامہ سقاقی کی بات ذکر کرنے لگے ہیں آگے لیکن علامہ سقاقی کی بات انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی بھئی کیا تبدیلی پیدا کی جی انہوں نے تبدیلی پیدا کی مصنف جو صاحب تلخیص ہیں انہوں نے اس عبارت میں غور کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ علامہ سقاقی کی یہ بات معنی کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہی لہذا انہوں نے دو تبدیلیاں کی علامہ سقاقی کی عبارت میں الجملتین آیا تھا انہوں نے اس کو بدل دیا الشیئین سے اور علامہ سقاقی کی عبارت میں تصور نکرہ آیا تھا اس کو انہوں نے بدل دیا التصور سے کس سے بدل دیا التصور سے دیکھئے اگلا متن آپ دیکھیں یہ دو تبدیلیاں ہیں بھئی اب سقاقی پیچھے گزر چکا تھا آگے کہہ رہے ہیں اب الجامع بین الشیئین جامع کس میں دو چیزوں میں دو چیزوں تو جملتین کو بدل دیا شیئین سے اما عقلی بین یکون اس کے بالکل نیچے یہ والا نا متن ہے اس پر لکیر لگاؤ بھئی این یکون بینہما اتحاد فی التصور او تماثل یہ سارا متن ہے بھئی تو یہ دیکھا انہوں نے کہا اتحاد فی التصور حالانکہ علامہ سقاقی نے کیا کہا تھا فی تصور ما تو انہوں نے فی التصور معرفہ ذکر کیا بھئی اب آو علامہ سقاقی کی عبارت پر بھئی ذرا علامہ سقاقی کی یہ عبارت مصنف نے اس لیے تبدیل کی کہ ان کے نزدیک یہ مفہوم کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہی تھی کہتے ہیں یہ بات تو طے شدہ ہے سارے تسلیم کرتے ہیں علامہ سقاقی بھی مانتے ہیں باقی بھی سارے مانتے ہیں کہ جملے کے دونوں اجزاء کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری مسند الیہ اور مسند دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے پھر عطف ہوگا ورنہ عطف نہیں ہوگا تو جامع دونوں اجزاء میں ہونا چاہیے یا ایک جز میں؟ دونوں اجزاء میں ہونا چاہیے دو جملوں کے. تو علامہ سکاکی کی عبارت ذرا دیکھیں، انہوں نے کہا جامع دو جملوں کے بیچ. جامع کس میں؟ دو جملوں کے بیچ. آگے آ رہا ہے تصور نکرہ کہا، اور نکرہ سیاق اثبات میں ہے اور اس پر نفی داخل نہیں، اور نکرہ سیاق اثبات میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے، آپ نے پڑھا ہے. یعنی یہ اس سے مراد ایک تصور ہوگا. کیا مراد ہوگا؟ تو معنی کیا بنا کہ دو جملوں میں جامع ہونا چاہیے کسی ایک تصور میں. دو جملوں میں کیا ہونا چاہیے؟ جامع ہونا چاہیے کسی ایک تصور میں. حالانکہ کسی ایک تصور میں جامع صحیح نہیں، بلکہ دونوں تصوروں میں کیا ہے؟ جامع کا ہونا ضروری ہے، مسند میں بھی اور مسند الیہ میں بھی. تو دیکھو یہاں سے تصور اما نکرہ ذکر کرنے سے یہ خرابی لازم آئی. آگے نیز مثال بھی انہوں نے ذکر کی، مثال بھی کیا دیتے ہیں؟ المثل الاتحاد فی المخبر عنہ، جیسے مثال کے طور پر مخبر عنہ میں کیا ہو؟ اتحاد، یا فی الخبر یا اتحاد کس میں ہو؟ تو دیکھو انہوں نے یا کے ساتھ ذکر کیا، معلوم ہوا صرف مخبر عنہ میں اتحاد ہو یہ بھی کافی، صرف خبر میں اتحاد ہو یہ بھی. تو کوئی ایک کسی ایک تصور میں جملے کے میں اتحاد آ جائے، وہ کہتے ہیں یہ جامع کافی ہے. حالانکہ ایسا تو صحیح، وہ تو پہلے خود تسلیم کر چکے ہیں. علامہ سکاکی نے آپ کو بتلایا تھا خفی ضیقن و خاتمی ضیقن کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ ضیق اور ضیق میں اگرچہ اتحاد ہے، لیکن خاتم اور خف کے اندر کوئی مناسبت نہیں ہے، لہذا یہ صحیح نہیں. تو پہلے تسلیم کر چکے ہیں کہ دونوں میں مناسبت ہے، اور اب جو عبارت ذکر کی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں مناسبت نہیں ضروری، بلکہ صرف ایک ہی جز میں مناسبت کافی ہے. تو اس عبارت سے یہ خرابی لازم آ رہی تھی، اس لیے مصنف نے کیا کیا؟ الجملتین کو بدل دیا الشیئین سے. تو الشیئین پر الف لام استغراقی داخل کیا، اور کیا معنی استغراق؟ جامع دو چیزوں کے درمیان. جامع کس کے درمیان؟ دو چیزوں کے درمیان. مثلا دیکھو بھائی، یہ پہلا جملہ یہ دوسرا جملہ، اس جملے کا بھی مسند الیہ پکڑا، اس کا بھی مسند الیہ پکڑا. کل اجزاء ویسے کتنے ہیں؟ دو اس کے اجزاء اور دو اس کے اجزاء، تو یہ چار اجزاء ہیں. تو چار اجزاء ہیں مولانا، اور تو الشیئین کیا ہوئی مولانا؟ دو چیزیں، مثلا دونوں مسند الیہ پکڑے، ان کے تصور میں کیا ہوگا؟ اتحاد ہوگا، ان میں جامع پایا جانا ضروری. اسی طرح دو شیئین دونوں مسند بھی، دو شیئین کون ہیں؟ مسند، اور دو شیئین کون ہیں؟ مسند الیہ. تو اگر تو اب شیئین ذکر کیا، یہ دو پر بولا جا رہا تھا، اس پر الف لام استغراقی داخل کیا، اس نے عموم پیدا کر دیا، جو بھی دو ہوں، جو بھی دو. آپ مولانا پہلے اگر صرف شیئین رہتا تو کیا معنی تھا؟ صرف دونوں مسندوں میں اتحاد کافی ہے، دو، جیسے کہ علامہ سکاکی کی عبارت تھی. تو انہوں نے بدلا شیئین سے اور الف لام استغراقی داخل کیا کہ جو ہر دو چیزوں کے اندر کیا ہے؟ اتحاد ضروری ہے ہر دو چیزوں میں. تو اب مسند الیہ دونوں مسندوں کا تصور بھی داخل، اور دونوں مسند الیہ کا، کیونکہ وہ دونوں. اور نیز آگے انہوں نے ذکر کیا تھا تصور، اس کو بدل دیا انہوں نے التصور سے، اس لیے کہ تصور نکرہ تھا، اس سے ایک ہی تصور مراد لے سکتے تھے، یا تو دونوں مسندوں کا تصور لے لو یا دونوں مسند الیہ کا تصور لے لو. انہوں نے اس کو بدلا التصور سے، اور التصور پر انہوں نے اس پر الف لام جنسی داخل کیا، یعنی اتحاد ہونا چاہیے جنسی تصور میں، اتحاد ہونا چاہیے. بھئی الف لام جنسی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو تصور دو تھے، دونوں مسند الیہ کا تصور، دونوں مسند کا تصور، اور علامہ سکاکی نے ذکر کیا تھا نکرہ، اور نکرہ تھا سیاق اس بات میں، اور سیاق اس بات میں نکرہ کتنے کو شامل ہوتا ہے؟ ایک، اس میں خصوص ہوتا ہے، تو یہاں بھی خصوص ایک تصور، یعنی دونوں مسندوں کا تصور مراد لے سکتے تھے یا دونوں ایک مراد لے سکتے تھے، لیکن اب جب اس پر الف لام جنسی آیا، الف لام جنسی نے کیا پیدا کیا؟ عموم پیدا کیا، یعنی جن سے تصور میں اتحاد ہونا چاہیے، اب تصور اس کو بھی شامل ہوا اور اس کو بھی شامل ہوا، کیونکہ یہ بھی جن سے تصور میں داخل، یہ بھی جن سے تصور میں، اور انہوں نے کہا جن سے دونوں جنس، یعنی پوری جنس میں کیا ہو؟ جی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ولما کانا مقررن، اور جب یہ بات طے شدہ تھی، ثابت شدہ تھی، انہ لا یکفی، کہ کافی نہیں ہے، فی عطف الجملتین، دو جملوں کے عطف میں کافی نہیں ہے، کیا کافی نہیں ہے؟ وجود الجامع بین المفردین، کہ جامع پایا جائے، کیا ہو؟ کہ جامع پایا جائے بین المفردین، کس کے درمیان؟ دو مفردوں کے درمیان، بھائی دو جملوں کے کتنے مفردات ہوئے کم از کم؟ دو، ایک کے بھی دو، دوسرے کے بھی تو کم از کم چار، تو اس لیے کہ کافی نہیں تھا عطف الجملتین، جو دو جملوں کے عطف میں وجود الجامع، جامع کا وجود، بین المفردین، صرف کن کے درمیان؟ صرف دو مفردوں میں جامع کا پایا جانا یہ کافی نہیں تھا عطف جملتین میں، دو مفرد من مفردات ہماد، ان دونوں جملوں کے مفردات میں سے، باعتراف السکاکی ایضاً، علامہ سکاکی کے اعتراف کے ساتھ بھی، وہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے کہ دو، کوئی سے دو مفردوں میں اتحاد پایا جائے یہ کافی نہیں، بلکہ چاروں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد یا مناسبت ہونی چاہیے، تو چونکہ یہ کافی نہیں تھا، غیر المصنف عبارت السکاکی، تو مصنف نے علامہ سکاکی کی عبارت کو کیا کر دیا؟ بدل دیا، وقال، اور کہا، الجامع بین الشیئین اما عقلی، کہ جامع دو چیزوں کے درمیان، اما عقلی، یا کیا ہوگا؟ یا تو عقلی ہوگا، وہو امر، جامع کیا ہے؟ کہ وہ ہوا امر، ایسا امر ہے، بسبب ہی، کہ اس کے سبب سے، یقتضی العقل، عقل تقاضا کرتی ہے، اجتماعہما فی المفکرتی، کہ ان دونوں کا کچھ جمع ہونا چاہیے، کس چیز میں؟ تو عقل ان دونوں کے جمع ہونے کا تقاضا کرتی ہے قوت متصرفہ میں، بِأَن يَكُونَ بَئِن صورت، کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو مولانا؟ اتحاد فی تصور ہو، او تماثل هناك فی تصور، هناك سے کیا مراد ہے؟ تصور، یا دونوں میں تماثل ہو، دونوں کے تصوروں میں کیا ہو مولانا؟ اتحاد ہو، او تماثل، یا کیا ہو؟ تماثل، اگلے صفحے پر آ رہا ہے، او تضائفن، یا کیا ہو؟ یہ جامع عقلی کی وہی تین صورتیں جو میں نے آپ کو بتلائی تھیں، یا دونوں میں اتحاد ہوگا، یا تماثل ہوگا، یا تضائف ہوگا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جامع عقلی کیا ہے؟ وہ ایسا امر ہے جس کے سبب سے، جس کے سبب سے عقل تقاضا کرتی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو قوت مفکرہ میں کیا ہونا چاہیے؟ جمع ہونا، کے جمع ہونے کا عقل تقاضا کرتی ہے، تو مولانا اتحاد، تماثل، تضائف، ان کو جامع عقلی کہتے ہیں، غور سے سنو بھائی، ان اتحاد، تماثل اور تضائف کو جامع عقلی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ سبب بنتے ہیں، یہ کون، اتحاد سبب بنتا ہے، تماثل سبب بنتا ہے، تضائف سبب بنتا ہے اس بات کا کہ عقل ان دونوں کو جمع کر دے، ان دو تصورات، ان دو چیزوں کے تصور کہاں پر جمع کر دے؟ قوتیں تو اتحاد، تضایف اور تماثل یہ کیا بنتے ہیں؟ یہ سبب بنتے ہیں کہ عقل کیا کر دے ان کو، جمع کر دے، کس میں؟ قوت دوسرے لفظوں میں، مختصر لفظوں میں یوں کہو، جامع عقلی سبب ہوتا ہے جمع عقلی کا. جی سبب سمجھ میں آیا؟ بھائی اتحاد کیا ہے؟ جامع عقلی ہے یا نہیں؟ تماثل کیا ہے؟ جامع عقلی ہے. تضایف بھی کیا ہے؟ جامع. تو یہ جامع عقلی اتحاد سبب بنا کس بات کا؟ کہ عقل ان دونوں کو کیا کر دے؟ جمع کر دے. تو اتحاد جامع عقلی سبب بنا جمع عقلی کا. جامع عقلی سبب بنا کس چیز کا؟ جمع عقلی کا. جامع عقلی نے تقاضا کیا کہ عقل کیا کر دے؟ ان دونوں کو جمع کر دے. سمجھ میں آ گیا؟ کیا جملہ آیا بھائی؟ کیا اچھی طرح سمجھ لو بھائی اس بات کو. جامع عقلی وہ سبب ہوتا ہے کس چیز کا؟ جامع عقلی کا سبب ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور لہذا یہ جو جامع عقلی جو ہے مولانا، یہ کون ہے؟ جامع عقلی کلی بھی ہو سکتا ہے، جزی بھی ہو سکتا ہے. جامع عقلی کیا ہے؟ کلی بھی ہو سکتا ہے، جزی بھی ہو سکتا ہے. اس نے یہ سبب بنے گا آگے اس بات کا کہ عقل کیا کر دے؟ ان دونوں کو جمع کر دے. جمع کر دے. تو معلوم ہوا جامع عقلی کا یعنی کہ اس کا ادراک عقل نے کیا ہے. اس کا ادراک کس نے کیا ہے؟ کیونکہ اگر عقل نے ادراک کیا پھر تو صرف کیون ہوگا؟ کلیات ہوں گے، حالانکہ یہ کلی بھی ہو سکتا ہے اور جزی. تو معلوم ہوا عقل نے ادراک نہیں کیا بلکہ عقل نے ان کو صرف کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے. اور اس کا سبب کون بنا؟ جامع عقلی. اتحاد سبب بنا کس چیز کا؟ جمع. تماثل سبب بنا کس چیز کا؟ تضایف سبب بنا کس چیز کا؟ جمع عقلی کا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ان کو عقلی کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ مولانا کہ عقل ادراک کرتی ہے چیزوں کا ان کی حقیقت کے ساتھ. عقل کیا کرتی ہے؟ ادراک کرتی ہے چیزوں کا ان کی حقیقت کے ساتھ، جیسا کہ وہ نفس الامر میں ہو، واقع میں ہو. یعنی یوں کہو عقل حق و باطل میں تمیز کرتی ہے، کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. تو صحیح چیز عقل آپ کو بتلائے گی کہ یہ چیز کیا ہے، یہ غلط ہے. تو صحیح آپ کو کون بتلائے گی؟ عقل بتلائے گی. اور چونکہ یہ جو اتحاد ہے، یہ جو تماثل ہے، یہ جو تضایف ہے، یہ بھی جامع ہے نفس الامر میں بھی. نفس الامر میں بھی یہ سبب ہے جمع کا، واقع میں بھی یہ سبب ہے کس چیز کے؟ جمع کا. تو اس لیے ان کا اسناد عقل کی طرف کر دیا گیا، کیونکہ عقل جو صحیح چیز ہو اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ عقل کی طرف کی جاتی ہے. کیونکہ صحیح چیزوں کا ادراک، حق و باطل میں تمیز، یہ کس کا کام ہے؟ تو یہ بھی چونکہ تماثل بھی ایسا ہے جو نفس الامر میں بھی دو چیزوں کو جمع کر رہا ہے، واقع کے اندر بھی جمع کر رہا ہے، معلوم ہو یہ صحیح ہے. یہ جامع کیا ہے؟ صحیح ہے، نفس الامر کے مطابق ہے، واقع کے مطابق ہے. اسی طرح تضایف والا نا، تضایف یہ بھی واقع کے مطابق ہے، نفس الامر کے مطابق ہے، دو چیزوں کو جمع کرتا ہے. باپ اس وقت تک نہیں سمجھ آئے گا جب تک اولاد نہ ہو، اور اولاد اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک باپ نہ ہو. تو یہ تضایف نفس الامر میں بھی جمع ہونے کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے. تو معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ امر واقعی ہے، امر صحیح ہے. اور جو امر واقعی ہو، صحیح ہو، نسبت کس طرف کرتے ہیں؟ عقل کی طرف کرتے ہیں، بخلاف وہم اور خیال کے کہ ان کے اکثر فیصلے غلط ہوں گے. بلکہ ان کے فیصلے کیا ہوں گے؟ غلط ہوں گے، کذب پر مبنی ہوں گے. آپ نے وہ شعر نہیں پڑھا بھائی، ثلاثۃ تشرق الدنیا ببہجتہا، شمس الضحا و ابو اسحاق والقمر. شمس الضحا، ابو اسحاق اور قمر کو جمع کر دیا. کس نے جمع کر دیا؟ وہم نے. وہم نے کہا یہ تینوں چمکنے والے ہیں، حالانکہ چمکنے والے ہیں تینوں. ابو اسحاق چمکنے والا ہے، تو معلوم ہو یہ فیصلہ ہے کذب پر مبنی. کس پر مبنی ہے؟ نفس الامر ہی نہیں. اور وہ جو تین ہیں اتحاد تماثل تضایف، وہ کیا ہے؟ نفس الامر ہیں. نفس الامر میں بھی سبب ہیں کس چیز کے؟ جمع. اب اتحاد فی تصور کسے کہتے ہیں؟ تماثل فی تصور کسے کہتے ہیں؟ اتحاد فی تصور اس کو کہتے ہیں، ادھر دیکھو بھائی، کہ دونوں کے مسند الیہ میں ایک بعین ہی دوسرا ہو، دوسرا بعین ہی پہلا ہو. میں نے کہا یشعر زید و یکتب، تو یشعر کا فاعل کون؟ یہ زید کا ایک تصور ہے. اور دوسرا جملہ کیا؟ یکتب، اس کے اندر ضمیر کون سی؟ ہوا. اس سے کون مراد؟ یہ زید کو راجع ہے. تو دیکھیے، پہلے کا تصور بعین ہی دوسرے کا ہے، دوسرے کا تصور بعین ہی، یعنی ایک ہی چیز ہے، دونوں کیا ہیں؟ تو یہ اتحاد ہے مولانا. یہ تو مسند میں اتحاد کی مثال. اسی طرح ہاں، مسند الیہ میں اتحاد کی یہ مثال ہوئی. مسند کی بھی آپ بنا لیں بھائی، زید شاعر و عمر شاعر، تو شاعر ایک تصور، دوسرا بھی تصور، یہ بعین ہی وہی ہے اور یہ بعین ہی، دونوں میں اتحاد ہے. ایک بھی شاعر ہے، دوسرا بھی شاعر ہے، دونوں تصور ایک ہی چیز ہیں. تماثل کا معنی ہے حقیقت ایک ہو بس، صفات الگ الگ. تماثل کا معنی ہے حقیقت ایک ہو مولانا، یعنی دونوں افراد ایک نوع کے ہوں. یہ دو مسند الیہ ہیں مولانا. مثلا میں نے کہا زید شاعر و عمر کاتب، تو شعر اور کتابت میں تو مناسبت ہے، اس کی بات چھوڑیں. فی الحال بات ہو رہی ہے زید شاعر، زید اور عمر کی مثال لیں. زید اور عمر ان میں تماثل ہے. کیا ہے؟ تماثل کا کیا معنی؟ نوع ایک ہے، یعنی حقیقت ایک ہے. زید بھی حیوان ناطق اور عمر بھی حیوان ناطق ہے. عمر بھی، یہ کس کی مثال ہوئی؟ جی، تماثل کی مثال ہوئی. کس چیز میں؟ مسند میں یا مسند الیہ میں؟ جی، مسند الیہ میں ہوئی، مسند الیہ. اور مسند کی مثال آپ دیکھیں بھائی، توجہ سے بھائی، غور سے. مسند کی مثال مثلا آپ کہتے ہیں زید ابن لبکرین، زید ابن لبکرین و عمر ابن لخالد، زید باپ ہے کس کا؟ بکر کا. اور عمر باپ ہے کس کا؟ خالد کا. تو باپ ہونا یہ ایک ہی نوع ہے، یہ دونوں کیا ہیں بھائی؟ باپ ہونا، اس کی حقیقت ایک ہی ہے. ہاں، یہاں افراد الگ الگ ہیں، ایک میں ابوت منسوب ہے زید کی طرف، ایک میں یا ایک اور دوسرے میں، دوسرے میں دوسرے شخص. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اتحاد کس کو کہتے ہیں؟ پہلا عین ہو دوسرے کا اور دوسرا عین ہو. اور تماثل کس کو کہتے ہیں؟ دونوں کی حقیقت ایک ہو، نوع ایک ہو، البتہ صفات مختلف ہوں. وَذَلِكَ بِأَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا اتِّحَادٌ فِي التَّصَوُّرِ أَوْ تَمَاثُلٍ، اور وہ اس طور پر کہ اتحاد ہو مولانا تصور میں ان دونوں، یعنی مسند کے تصور میں اتحاد ہو اور مسند لے کے، یا مسند او تماسن یا تماثل ہو ان کے تصور میں، یعنی ان کی نوع ایک ہو، حقیقت ایک ہو اگرچہ صفات الگ ہوں. اور تیسری قسم آگے ذکر کریں گے، تضایف. بھائی اتحاد سمجھ میں آ گیا، تماثل سمجھ میں آ گیا، آگے تضایف. تضایف کہتے ہیں دو چیزوں کا اس طور پر ہونا کہ ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہو اور دوسرے کا تعقل پہلے کے تعقل پر یعنی دو چیزوں کے آپس میں تلازم ہو. اس کے سمجھنے کے لیے اس کا سمجھنا ضروری اور دوسری کے سمجھنے کے لیے پہلی کا سمجھنا ضروری. جیسے مولانا علت اور معلول ہیں. علت کیا کس کو کہتے ہیں؟ بھئی جس کی وجہ سے معلول آئے اس کو علت کہیں گے. جو سبب بنے دوسری چیز کا اس پہلی کو کیا کہیں گے؟ علت. اور دوسری کو تو علت ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا جب تک ہمارے ذہن میں معلول نہ, اور معلول سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک ہمارے ذہن میں علت نہ آئے. علت نہ تو مولانا اتحاد فی تصور, تماثل فی تصور اور تضایف فی تصور یہ سارے جامع عقلی ہیں, اور جامع عقلی سبب ہوتا ہے کس چیز کا؟ جمع عقلی کا. جامع عقلی سبب ہوتا ہے جمع عقلی کا. اب اس پر ایک اشکال ہوتا تھا کہ بھائی عقل تو ادراک کرتی ہے کلیات کا, اور یہ جو آپ نے کہا تماثل, تماثل کے اندر تو بھائی ذات ہیں افراد ہیں الگ الگ, بھائی یہ تو جزیات ہیں, سمجھ میں آیا؟ تو ان کا ادراک عقل کیسے کرے گی؟ عقل تو کلیات کا ادراک کرتی ہے. تو جواب یہ آپ کو بتلائیں گے کہ عقل نے کہاں سے لیا بھائی؟ سب سے پہلے زید کا ادراک کس نے کیا بھائی؟ زید سامنے ہے, کس نے ادراک کیا اس کو؟ اس کا حصے بھائی محسوس ہے یا غیر محسوس ہے؟ زید تو اس کا ادراک کس نے کیا؟ حصے مشترک نے کیا, سمجھ میں ہے بھائی؟ اب عقل بھائی یہ تو جزی ہے, اس کا ادراک عقل کیسے کرے گی؟ تماثل کرنا ہے یا نہیں کرنا زید اور عمر دونوں میں؟ جی تو ادراک عقل کیسے کرے گی؟ کہتے ہیں بھائی عقل نے یوں کیا, ان میں سے ایک معنی کلی اخذ کر لیا. کیا کیا؟ اور جو ان کے مشخصات تھے جو ان دونوں کے خارج میں تعین کر رہے تھے کہ یہ زید ہے کیونکہ اس کے بال ایسے, اس کا قد ایسا, اس کا رنگ ایسا, یہ زید ہے عمر ہے کیونکہ اس کا قد ایسا, اس کا رنگ ایسا, اس کے بال, تو وہ جو مشخصات تھے وہ جو تعین کرنے والے تھے وہ اوصاف خارجی جو تھے عقل نے ان ساروں کو ان سے دور کر دیا, زید سے بھی دور کیا, سارے اوصاف ہٹائے, صرف کیا رہ گیا؟ حیوان ناطق رہ گیا, صرف حقیقت چھوڑ دی, باقی سارے کیا کر دیے؟ جدا. عمر سے بھی سارے صفات ختم کر دی, صرف کس کو رہنے دیا؟ تو عقل نے ان دونوں تھے تو یہ حصے مشترک میں, عقل نے دونوں سے ایک مفہوم کلی اخذ کیا. کس طریقے پر اخذ کیا؟ ان کو سارے مشخصات خارجیہ سے کیا کر دیا؟ جدا کر دیا اور خالی کر دیا. اب یہ بن گئے کلی. جب کلی بن گئے تو اب کیا کرے گی؟ ان کا عقل ادراک کر دے گی. عقل کیا کر لے گی؟ ادراک کرے گی اور ان دونوں کو جمع کر دے گی. کہاں پر؟ قوت متصرفہ میں. قوت متصرفہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئے؟ اس پر آگے پھر ایک اشکال ہوگا مولانا. کہتے ہیں آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ معلوم ہوا ایک شخص کہتا ہے زید شاعر و عمر شاعر, زید شاعر ہے اور آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ زید اور عمر کا صرف انسان ہونے کے لحاظ سے مناسبت کافی نہیں بلکہ ان دونوں میں کوئی خاص کیا ہونا چاہیے؟ خاص مناسبت بھی ہونی چاہیے. تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی اب آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ صرف نوع ایک ہو یہ بھی کافی ہے, کیونکہ زید اور عمر کا آپ نے کیا بتایا؟ ان کی نوع ایک ہے, اور نوع ایک ہے تو ان میں تماثل آ گیا, اور تماثل کیا ہے؟ جامعہ عقلی ہے. تو آپ کی بات سے یہ ثابت ہوا کوئی امر خاص میں ان کی مناسبت ایک دوسرے کے ساتھ ضروری نہیں. تو جواب دیں گے علامہ طفتازانی کہ بھائی تماثل دو ہیں, ایک تماثل مناطقہ والا ہے، ایک تماثل ہے علم بیان والا. بھائی یہاں علم بیان والا تماثل مراد ہے، مناطقہ والا تماثل مراد. مناطقہ والا تماثل وہ تھا جو ہم نے ذکر کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ حقیقت دیکھو. کیا ہو؟ بس یہ کون سا تماثل ہے؟ مناطقہ والا، نوع ایک ہونی چاہیے. اور جو علم بیان والوں کا تماثل ہے اس میں ایک شرط اور بھی ہے کہ ان میں خاص مناسبت پائی جائے، حقیقت بھی ایک ہو اور دونوں میں زید اور عمر ہیں، ان کی حقیقت بھی ایک حیوان ہے ناطق، اور ان میں خاص کیا ہے مناسبت بھی پائی جا رہی ہو، پھر جامع ہوگا، تماثل بنے گا جامع، ورنہ نہیں بنے گا. بھائی دیکھیے بھائی، فَإِنَّ الْعَقْلَ، یہ اب بتلا رہے ہیں کہ تماثل جامع عقلی، ان عقل کیسے بھائی جمع کرے گی اس کو جبکہ یہ تو. فَإِنَّ الْعَقْلَ بِتَجْرِيدِهِ الْمِثْلَيْنِ عَنِ التَّشَخُّصِ، اس لیے کہ عقل جو ہے اپنے خالی کرنے کے ساتھ، یعنی عقل خالی کر دیتی ہے المثلین، دو مثلوں کو، دو ایک جیسوں کو، عَنِ التَّشَخُّصِ فِي الْخَارِجِ، دو ایک جیسے کون تھے مولانا؟ جو بھائی زید اور عمر، دو مثلین ہیں. عن التشخص، کس سے جدا کر دیتی ہے؟ تشخص فی الخارج، جو خارج میں ان کی تعین اور تشخیص والی صفات تھیں ان کو الگ کرتی ہے. یرفع التعدد بینہما، تو یہ خالی کرنے کے ساتھ عقل ان سے تعدد کو اٹھا دیتی ہے. عقل تو کیا کرتی ہے؟ ہاں، عقل نے تعدد ختم کر دیا. اب جب بھائی اس سے بھی حیوان ناطق نکلا، اس سے بھی کیا نکلا ہے؟ حیوان، تو دونوں الگ الگ رہے یا ایک ہو گئے؟ ایک ہو گئے. تو یہ دونوں ایک ہو گئے. فیصیران متحدین، تو دونوں کیا بن جائیں گے؟ متحد بن جائیں گے، متحد بن جائیں گے. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَقْلَ يُجَرِّدُ الْجُزْئِيَّ عَنْ عَوَارِدِهِ الْمُشَخِّصَةِ الْخَارِجِيَّةِ، اس لیے کہ عقل جو ہے وہ خالی کر دیتی ہے کس کو؟ جزی کو. عَنْ عَوَارِدِهِ، اس کی ان عوارد سے، صفات سے خالی کر دیتی ہے جزی کو. الْمُشَخِّصَةِ الْخَارِجِيَّةِ، جو خارج میں اس کی کیا کر رہی تھیں؟ تعین کر رہی تھیں. بھائی یاد رکھو، مشخصات دو ہیں، ایک خارجی ایک عقلی. مشخصات خارجی وہ ہیں جو خارج میں چیزوں کو ممتاز کرتی ہیں، ایک زید اور ایک بکر ہے، دونوں کی اپنی اپنی نشانیاں ہوں گی جو دونوں کو کیا کرتی ہیں ایک دوسرے سے، اور ایک ہے عقل کے اندر، عقل میں بھی جو معقولات جن چیزوں کا ہم تصور کرتے ہیں، تو انسان کے ساتھ دروازے کا تصور اکٹھا نہیں ہوگا، دونوں الگ الگ رہیں گے. دیوار انسان، دیوار کا تصور انسان سے نہیں ملے گا بلکہ الگ الگ رہیں گے. تو کچھ مشخصات عقلیہ ہوتے ہیں جو عقل میں ممتاز کرتے ہیں، اور کچھ مشخصات خارجی. تو عقل نے کن کو دور کیا؟ مشخصات خارجیہ کو دور کیا، مشخصات عقلیہ کو دور. کیونکہ اگر مشخصات عقلیہ دور ہو جائیں پھر تو کسی بھی چیز میں تمیز ہی نہیں ہو سکے گی بھائی، حقیقتوں میں بھی، حقیقتوں میں بھی. سمجھ میں آیا؟ تو مشخصات عقلیہ سے یاد رکھنا مراد فصل ہے، فصول جو ذکر پڑھتے ہیں آپ مولانا، جیسے انسان کے لیے ناطق بھائی، گھوڑے کے لیے فاحل، گدے کے لیے ناہق، یہ سارے کیا ہیں؟ مشخصات عقلیہ ہیں. عقل ان کی وجہ سے ایک حقیقت کو دوسری حقیقت سے کیا کرتی ہے؟ ممتاز. عقل جانتی ہے انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، گھوڑے کی حقیقت حیوان ساحل ہے، گدے کی حقیقت حیوان ناہق ہے. تو یہ مشخصات عقلیہ ہیں، عقل میں تعین کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں. تو عقل خالی کر دیتی، جب خالی کرتی ہے جزی کو اس کی ایسی صفات سے جو اس کی تشخیص تعین کر رہی ہوتی ہیں خارج میں. وینتزع منہ المعنى الکلی، وینتزع منہ المعنى الکلی، المعنی کریں اس کو مولانا، یہ معنی الف لام ہونا چاہیے اس پر، موصوف صفت ہیں بھائی، اور اس سے کھینچ نکالتی ہے ایک معنی کلی کو، ماہیتیں تو اس زید اور عمر سے ساری صفات دور کر دیں، اور ان سے ایک معنی کلی، یعنی وہ کیا تھا ماہیت کلی؟ کیا ہوئی؟ حیوان ناطق، حیوان ناطق کو کھینچ نکالتی ہے. فَيُدْرِكُهُ، پس اس کا ادراک کر لیتی ہے، کیونکہ حیوان ناطق کلی ہے مولانا، جزی نہیں. علامہ تقرر فی موضعہ، جیسے کہ یہ بات اپنی جگہ ثابت ہو چکی ہے، یعنی کتب حکمت اور منطق میں بات ثابت ہو چکی ہے. وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْخَارِجِ، اور ماتن نے کیا کہا؟ فِي الْخَارِجِ کی قید لگائی تھی، کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُجَرِّدُهُ عَنِ الْمُشَخِّصَاتِ الْعَقْلِيَتِ، اس لیے کہ عقل جو ہے وہ خالی نہیں کرتی اس کو کس سے بھئی؟ مشخصات عقلیہ سے. لِأَنَّ كُلَّ مَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْعَقْلِ، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو موجود ہوتی ہے عقل کے اندر، فَلَا بُدَّ لَهُ مِن تَشَخُّصٍ فِيهِ، تو اس کے لیے کسی نہ کسی تشخص کا ہونا ضروری ہے عقل میں، یعنی عقل میں کسی فصل کا ہونا ضروری ہے. بِهِ يَمْتَازُ عَنْ سَائِرِ الْمَعْقُولَاتِ، جس کے سبب سے وہ ممتاز ہوگی باقی معقولات سے. بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ عقل میں گھوڑے کی ماہیت بھی جمع ہے، گدے کی بھی جمع ہے بھئی، دیوار کی بھی جمع ہے، انسان کی بھی جمع ہے، لیکن یہ سب ایک دوسرے سے ممتاز ہیں بھئی. تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ مشخصات عقلیہ کی وجہ. وَهَاهُنَا بَحْثٌ، اور یہاں پر بحث ہے، یہ وہ اعتراض ذکر کریں گے بھئی کہ آپ نے کیا کہا کہ تماثل کیا ہے؟ جامع عقلی ہے. اور تماثل کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا حقیقت میں ایک ہو، دو چیزیں جن کی حقیقت ایک ہو، حالانکہ حقیقت ایک ہونا کافی نہیں بلکہ دونوں میں ایک زائد مناسبت بھی ہونی چاہیے. وَهُوَ أَنَّ التَّمَاثُلَ هُوَ الْإِتِّحَادُ فِي النَّوْعِ، اس لیے کہ تماثل وہ اتحاد فی نوع کا نام ہے، جیسے کہ اتحاد ہے زید اور عمر کے درمیان کے دونوں انسان ہیں، جیسے کہ اتحاد ہے زید اور عمر میں مثلا فی الانسانیتی، مثال کے طور پر انسان ہونے میں اتحاد ہے. وَإِذَا كَانَتْ تَمَاثُلُ جَامِعًا، اور جب تماثل جامع بن گیا، تو لم يتوقف صحت قولنا، ہمارے اس قول کا صحیح ہونا موقوف نہ رہا. آگے آ رہا ہے علی اخوت زید و عمر، زید اور عمر کے بھائی ہونے پر یہ موقوف نہ رہا. ہم نے کہا تھا زید کاتب و عمر شاعر، یہ کلام اسی صورت میں صحیح ہوگا کہ زید اور عمر میں بھی مناسبت ہو کچھ زائد خاص، یعنی دونوں بھائی ہوں یا دونوں دوست ہوں یا دونوں دشمن ہوں یا دونوں ہمسائے ہوں یا کوئی اور تعلق ہو بھائی، صرف حقیقت ایک ہونا کافی. لیکن آپ کی تعریف سے پتا چل گیا کہ موقوف، اب ہمارا یہ جو قول ہے زید کاتب و عمر شاعر، اس کا صحیح ہونا زید اور عمر کے بھائی ہونے پر موقوف نہیں ہے. وَصَدَاقَتِهِمَا، یا ان کی دوستی پر موقوف نہیں ہے، اور نحو ذالکا، یا اس جیسی اور چیزوں پر. لِأَنَّهُمَا مُتَمَاثِلَانِ، اس لیے کہ دونوں کیا ہیں؟ متماثل ہیں. دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے. لِكَوْنِهِمَا مِنْ اَفْرَادِ الْإِنسَانِ، بوجہ ہونے ان دونوں کا کس میں سے؟ انسان کے افراد میں سے. وَالْجَوَابُ، اور جواب یہ ہے، اَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّمَاثُلِ، کے تماثل سے یہاں مراد اشتراکُهُمَا فِي وَصْفٍ، ان دونوں کا اشتراک ہے، فِي وَصْفٍ اشتراکُ الشَّيْئَيْنِ، سمجھ میں آیا بھئی؟ اشتراک ہو دو چیزوں کا، فی وصف ایسے وصف میں، لہو نوع اختصاص بہما، کہ جن کا ایک درجہ اختصاص ہو ان دونوں چیزوں کے ساتھ، ایسا وصف جس کا ایک درجے کا اختصاص ہو ان دو سے، یعنی زیادہ تعلق ہو. کیا ہو؟ زیادہ. یہ یوں کہو، دو تماثل سے مراد یہ ہے کہ دو چیزوں کے اندر کیا ہے؟ خاص مناسبت پائی جائے. کیا پائی جائے؟ حقیقت بھی ایک ہو اور خاص مناسبت بھی پائی جائے. جیسے زید اور عمر میں صرف انسان ہونا کا، دوستی کا ہونا یا دشمنی وغیرہ کا ہونا ضروری ہے خاص مناسبت کا. او تضایف، یا دو چیزوں کے درمیان کیا ہوگا؟ تضایف تصور ہوگا. وہو تضایف کسے کہتے ہیں؟ تضایف دو چیزوں کا تلازم بھئی، ایک کا تصور دوسری کا بغیر نہیں، دوسری کا تصور پہلی کے بغیر. وہو کون الشیئین بحیث، اور وہ ہونا ہے دو چیزوں کا اس طور پر، لا یمکن تعقل کل منہما الا بالقیاسی الى تعقل الاخرین، اس طور پر کہ ممکن نہ ہو ان میں سے ہر ایک کا تعقل، یعنی کسی ایک کا بھی تعقل ممکن نہ ہو، الا بالقیاس الى تعقل الاخر، مگر دوسرے تعقل پر قیاس کرتے ہوئے، دوسرے کا تعقل ہوگا تو پھر پہلے کا بھی کیا ہے تعقل ہوگا. کما بین، جیسے کہ ابوت اور بنوت ہے مولانا، باپ ہونا اور بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا، تو باپ وہ ہے جس کا بیٹا یا بیٹی ہو، اور بیٹا یا بیٹی وہ ہیں جن کا باپ ہو، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں، ایک کے ساتھ لازم ہے. کما بین العلت والمعلول، جیسے کہ علت اور معلول کے درمیان ہے، تضایف ہے مولانا، تضایف کی نسبت. بھئی آگے پھر آپ کو بتائیں گے، علت دو قسم پر ہے، ایک علت تامہ ہے اور ایک علت ناقصہ ہے. بھئی علت تامہ وہ ہے کہ جب وہ پائی جائے فوراً کیا پایا جائے، معلول بھی پایا جائے، جبکہ علت ناقصہ ایسی نہیں کہ وہ جب بھی پائی جائے تو معلول بھی پایا جائے. علت تامہ کی مثال ہے سورج، سورج کا نکلنا، سورج جب بھی نکلے گا فوراً کیا ہوگا، دن ہوگا، تو سورج کا نکلنا یہ علت تامہ ہے. کس چیز کے لیے؟ تو جیسے علت پائی جائے گی فوراً کیا پایا جائے گا، معلول یعنی نہار پایا جائے گا، یہ علت تامہ ہے. جبکہ علت ناقصہ میں ایسا نہیں ہوتا، علت ناقصہ میں کچھ اور چیزیں اور شرائط کا ساتھ ملنا ضروری ہوتا ہے. مثلاً والا نا ایجاب و قبول ہے، بھائی ایجاب و قبول، ایک مرد ایک عورت کریں تو کیا ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی ایجاب و تو ایجاب اور قبول علت ہوئے، لیکن علت ناقصہ ہے تامہ، کیونکہ یہ ضروری نہیں جب بھی ایجاب و قبول پایا جائے نکاح ہو جائے. مثلا گواہی کوئی نہیں، اب دونوں ایجاب و قبول کر رہے ہیں، علت ہے یا نہیں ہے مولانا، علت ہے، لیکن اس کی شرائط پوری ہیں، اب نکاح آئے گا تو دیکھو علت ناقصہ موجود ہے اور معلول نہیں پایا جا رہا. فَإِنَّ كُلَّ أَمْرٍ يَصْدُرُ عَنْهُ أَمْرٌ آخَرَ، اس لیے کہ ہر ایسا امر جس سے صدور ہو دوسرے امر کا، یعنی علت اور دوسرے سے مراد معلول ہے، یہ ہر ایسا امر جس سے صدور ہو دوسرے کا، اما بالاستقلال، یا تو یہ صدور کیسا ہوگا، بالاستقلال ہوگا، کسی اور چیز کی وہ محتاج نہیں، بس جیسے امر اول پایا گیا فوراً کیا آگیا امر ثانی، او بواسطت انضمام الغیر الیہ، یا مولانا ایک امر سے صدور ہوگا دوسرے کو بواسطہ انضمام غیر کے، غیر کو اس کے ساتھ ملاؤ گے تو ثانی کے لیے یہ ثانی کا صدور ہوگا ورنہ نہیں. جیسے ایجاب اور قبول ہے مولانا، یہ ان کے ساتھ ان کی شرائط ساری ملاؤ گے تو پھر یہ ان سے صدور ہوگا، کس چیز کا، نکاح کا، ورنہ نہیں. فہو علت، تو یہ جو پہلا ہے جس سے صدور ہو رہا ہے یہ علت کہلاتا ہے، والآخر معلول، اور ثانی کیا ہے، معلول ہے. یہ تضائف کی ایک مثال ذکر کیا، علت اور معلول. والعقل جی، والعقل والاکثری، اور جیسے کہ عقل اور اکثر کے درمیان بیچ میں تضائف ہے والانا. بھئی عقل کس سے ہیں، جس کے لیے اکثر ہو، اور اکثر کس کو کہتے ہیں، جس کے لیے عقل ہو والانا. تو عقل سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک اکثر کا تصور نہ آئے، اور اکثر سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک عقل کا تصور آئے. جی، فَإِنَّ كُلَّ عَدَدٍ، کیونکہ ہر عدد، يَسِيرُ عِنْدَ الْعَدِّ فَانِيًا، وہ شمار کرتے وقت فانی ہو جاتا ہے، قبل عددٍ آخر، دوسرے عدد سے پہلے. بھئی آپ عدد شمار کر رہے ہیں، کسی چیز کو گن رہے ہیں، آپ نے کہا تین چار پانچ کہہ رہے ہیں، جب تک چار ختم نہیں ہوگا اس پر تلفظ پورا نہیں ہو جائے گا، پانچ آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، تو جب چار چلا جائے گا پھر پانچ آئے گا، اور پانچ تب آئے گا جب چار چلا جائے، چار تو پہلا فنا ہوگا تو اگلا آئے گا، سمجھ میں آیا، اور اگلا اسی وقت آئے گا جب پہلا فنا ہو جائے. تو معلوم ہوا پہلا عقل ہے اور ثانی کیا ہے، اکثر ہے. تو عقل وہ ہے جس کے بعد اکثر آئے، اور اکثر وہ ہے جس سے پہلے عقل آئے، اس لیے کہ ہر عدد وہ ہو جاتا ہے شمار کے وقت فنا ہو جاتا ہے، قبل عدد آخر دوسرے عدد سے پہلے، چار فنا ہو جاتا ہے پانچ سے پہلے، فہو اقل من الآخر، تو وہ اقل ہے، چار اقل ہے کس سے؟ پانچ سے، والآخر اکثر من ہو، اور آخر اس سے اکثر ہے۔ یہ تو تھے مولانا جامع عقلی۔ جامع عقلی کتنے ہوئے بھائی؟
تین۔
اول اتحاد، یعنی دونوں کا تصور ایک ہی ہو، ثانی تماثل، کیا معنی؟ دونوں کی حقیقت ایک ہو اور ایک مناسبت خاصہ بھی بیچ میں پائی جائے، اور تزایف کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک کا، ہاں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقف ہو، اور چونکہ نفس الامر میں بھی یہ چیزیں سبب بنتی ہیں جمع کا، بھائی نفس الامر میں بھی دو چیزوں میں اتحاد ہوتا ہے تو ایک ہی ہوتی ہے بھائی، یا دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ تماثل ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے تو جمع ہو جاتی ہیں، یا دونوں میں تضائف ہوتا ہے تو جمع ہو جاتی ہیں، تو اسے ان کو عقلی کہا۔ او وہمیون، یا تو کیا ہوگا مولانا دونوں کے درمیان جامع کیا ہوگا بین الشین؟ وہمی ہوگا، وہ ہوا امر، اور وہ ایسا جامع وہمی ایسا امر ہے، بسبب ہی کہ اس کے سبب سے، یحتال، بھئی یہ یحتال غلط لکھا ہے مولانا، یحتال کرو اس کو بھئی، یحتال سمجھ میں آیا بھئی؟ ہاں ہا کے ساتھ کرو، ہا کے ساتھ، ہوا امر بسببه یحتال الوہم، یا احتال، احتال کو معنی حیلا کرنا، کیا معنی؟ حیلا کرنا، وہ ایسا امر ہے طور سے بھئی، وہ ایسا امر ہے کہ اس کے سبب سے وہم حیلا کرتا ہے، فی اجتماعہما، دو چیزوں کے جمع کرنے، جمع کرنے میں حیلا کرتا ہے، کہاں پر؟ عند المفکرتی قوتِ بھئی، دو چیزیں ان میں اتحاد بھی نہیں، تماثل بھی نہیں، تضائف بھی نہیں، اگر اتحاد ہوتا، تماثل ہوتا یا تضائف ہوتا تو یہ چیزیں تو نفس الامر میں بھی دو چیزوں کو جمع کر دیتی ہیں، تو یہ بھی قوت متصرفہ میں بھی یہ کیا ہوتے؟ جمع ہو جاتے، لیکن اب دو چیزوں میں تماثل بھی نہیں، تضائف بھی نہیں، اتحاد بھی نہیں، لیکن وہم حیلا کرتا ہے، حیلا کرنے کا کیا معنی؟ یعنی ان دو چیزوں کو کوئی ایسی تیسری شکل دے دیتا ہے جس کی وجہ سے ان میں مناسبت آ جاتی ہے، اور اب وہ جا کر کہاں جمع ہو جاتی ہیں؟ قوت متصرفہ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جیسے دیکھو مولانا، شمس الضحیٰ ہے، ابو اسحاق ہے اور قمر ہے، کیا ان تینوں میں مناسبت ہے، تماثل ہے، اتحاد ہے، تضائف ہے؟ نہیں۔ تو معلوم ہوا یہ جمع یہ ہونے والی نہیں ہے یہ تین چیزیں، لیکن عقل نے تینوں کو ایک ہی صورت دے دی، کیا؟ کہ تینوں چمکنے والی ہیں، تینوں کیا ہیں؟ اور جب یہ وہم نے حیلا یہ کیا تو یہ تینوں اب جمع ہو گئیں، کہاں پر؟ قوت متصرفہ میں۔ تو سبب کون بنا؟ وہم بھائی، یہ یوں کہو، تو جامع وہمی میں سبب کون ہوتا ہے؟ جامع وہمی سبب ہوتا ہے جمع وہمی کا، جامع وہمی جمع وہمی کا، وہو امر بسببہ، وہ ایسا امر ہے جس کے سبب سے وہم حیلہ کرتا ہے، فی اجتماعہما، ان دونوں کے جمع کرنے میں، عند المفکرتی، کہاں پر؟ بخلاف العقل، بخلاف عقل کے، فإنه اذا خلی ونفسه، اس لیے کہ جب خالی چھوڑ دیا جائے، کس کو؟ عقل کو خالی چھوڑ دیا جائے، ونفسه، وہ بمعنی معا کے ہے، مفعول معه، تو یہ عقل کو اس کی ذات کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے، یعنی وہم وغیرہ کا اتباع نہ کرے بھئی، عقل وہم نے تو کیا کیا، ان دو تین کو جمع کر دیا، عقل کو اگر آپ خالی چھوڑ دیں، وہ وہم کا اتباع نہ کرے، تو عقل آپ کو بتلائے گی بھئی کوئی نسبت نہیں ان تینوں میں، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ وہ انسان ہے، وہ رات کو نکلتا ہے، اس کی روشنی ذاتی نہیں ہے، سورج دن کو نکلتا ہے، اس کی روشنی کیا ہے؟ ذاتی ہے، تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بخلاف العقل فانه اذا خلي ونفسه، اس لیے کہ نفس کو جب اکیلا چھوڑ دیا جائے اس کی ذات کے ساتھ، لم يحکم بذالک، تو وہ اجتماع کا حکام نہیں لگاتی. سمجھ میں؟ حاصل کلام یہ کہ یہ جو جامع وہمی ہوگا، جامع وہمی، یہ واقع میں امر جامع نہیں ہے. جو عقل، جو عقلی تھے تو وہ تو واقع میں بھی کیا تھے، امر جامع تھے، لیکن یہ جو جامع وہمی ہے یہ واقع میں امر جامع نہیں، بلکہ صرف کس کی وجہ سے ہے؟ وہم کی وجہ سے. وہم نے اسے جامع بنا دیا، واقع میں یہ جامع نہیں. وذالک، اس کی کتنی صورتیں میں نے بتائی تھیں؟ اول شبہ تماثل، ثانی تضاد، ثالث شبہ تضاد. دیکھیے بھائی، وذالک بین یکون بین تصورہما شبہ تماثل، اور وہ بین صورت کے دو چیزوں کے تصور میں کیا ہو؟ شبہ تماثل ہو. کلون بیاض و صفرت، جیسے دو رنگ ہیں مولانا، سفیدی اور سفیدی اور زردی ہیں. جی سفید، بھائی دیکھو سفید اور زرد رنگ دو بالکل الگ انواع ہیں مولانا، دو الگ انواع ہیں. عقل کو کہیں ذرا غور کرو، یہ ایک چیز ہے یا الگ الگ؟ عقل بتائے گی یہ رنگ ہی الگ ہے، یہ رنگ ہی، ہاں جن سے ایک ہے، یہ بھی رنگ ہے اور یہ بھی رنگ ہے، لیکن چونکہ یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں باقی رنگوں کی بنسبت، تو ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ قریب ہیں. تو عقل یہ وہم کرتی ہے، جیسے مولانا سفیدی ہے اور زردی، سفید اور زرد رنگ ہیں، سفید اور زرد رنگ ہیں تو دونوں الگ، عقل بھی جانتی ہے کہ یہ دونوں الگ ہیں، جنس ان کی ایک ہے، نوع الگ الگ ہے، لیکن وہم کیا کرتا ہے؟ چونکہ ان کا رنگ ایک دوسرے کے کچھ قریب ہے، تو اس وجہ سے وہم یوں دکھلاتا ہے کہ گویا کہ یہ مثلین ہیں، گویا کہ یہ مثلین، یہ مثلین ہیں تو نہیں، سفید کے مثل تو سفید ہی ہو سکتا ہے، زرد کے مثل تو زرد ہی ہو سکتا ہے، لیکن عقل ان کو ایک دوسرے کے قریب ہونے کی وجہ سے کس کے درجے میں دکھلاتا ہے؟ مثلین ہی کے درجے میں دکھلاتا ہے کہ گویا کہ یہ مثلین ہیں. بس ان میں تھوڑا سا یہ فرق ہے، وہم یہ بتلاتا ہے کہ ایک میں ایک وصف زیادہ ہے، ایک میں ایک وصف، مثلا سفید ہے اس میں ذرا سفید صفائی زیادہ ہے، اور زرد ہے اس میں ذرا میل تھوڑی زیادہ ہے سفید سے، تو کیا کرتا ہے وہم ان کو؟ حالانکہ عقل جانتی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں. وَذَلِكَ بِأَن يَكُونَ، اور وہ اس طور پر مولانا بَئِن صورت کے، اَن يَكُونَ بَئِنَ تَصَوُّرَهِمَا شِبْهُ تَمَاثُلِن، کہ ان دونوں چیزوں کے تصور کے درمیان شبہ تماثل ہو. کل لاؤ نئے، لاؤ اصل میں تھا لاؤ نئی، نہیں تثنیہ نون اضافت سے گر گیا، جیسے کہ دو رنگ سفیدی اور زردی ہیں. فَإِنَّ الْوَهْمَ يُبْرِزُهُمَا فِي مَعْرِضِ الْمِثْلَيْنِ، اس لیے کہ وہم ظاہر کرتا ہے ان دونوں کو کس کے درجے میں؟ مثلین کے درجے میں ظاہر کرتا ہے. مِنْ جِهَتِ، اس جہت سے، اَنَّهُ يَسْبَقُ إِلَى الْوَهْمِ، سبقت کرتی ہے یہ بات وہم کی طرف. انہما نوع واحد، ان کی یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی نوع ہے. زیدہ فی احدہما عارض، بڑھا دیا ہے ایک کے اندر وصف کو، کسی ایک وصف کو ایک میں، سفید کی طرف نظر کرتی ہے وہم نظر کرتا ہے تو کہتا ہے اس میں صفائی بڑھ گئی ہے، زرد کی طرف نظر کرتا ہے تو اس میں کیا بڑھ گیا ہے؟ میلا پن بڑھ گیا ہے. بخلاف العقل، بخلاف عقل کے، فَإِنَّهُ يَعْرِفُ، اس لیے کہ وہ جانتی ہے، اَنَّهُمَا نَوْعَانِ مُتَبَائِنَانِ، کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ متبائن انواع ہیں. دَاخِلَانِ تَحْتَ جِنْسٍ، ایک ہی جنس کے تحت داخل ہیں. وَهُوَ اللَّوْنُ، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ رنگ ہے، لون ہے. وَلِذَالِكَ، اور اسی وجہ سے کہ وہم جو ہے ظاہر کرتا ہے ان کو مثلین کے درجے میں، حَسُنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، اچھی ہے، اچھا ہوا ہے جمع ہونا، جمع کرنا تین چیزوں کے در، ان تین چیزوں میں جمع کرنا اچھا ہوا. اللتی فی قولہ، جو اس شعر میں ہے مشاعر کے، ثلاثۃ تشرق الدنیا ببہجتہا، تین چیزیں ایسی ہیں جو روشن کرتی ہیں دنیا کو اپنے حسن و جمال سے. بہجہ کہتے ہیں حسن و جمال، خوبصورتی. شمس الضحا و ابو اسحاق والقمر، ایک چاشت کے وقت کا سورج ہے مولانا، کیونکہ اس وقت سورج کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے اور دھوپ کی سختی بھی نہیں ہوتی. وہ ابو اسحاق، اور دوسرا ابو اسحاق ہے میرا ممدوح، والقمر، اور تیسرا چاند ہے. تو صفت اشراق میں تماثل، وہم کیا خیال کرتا ہے ان تینوں میں صفت اشراق میں تماثل ہے، کیا ہے؟ صفت چمک دمک میں ان میں تماثل ہے، تو لہٰذا یہ تینوں ایک، تینوں کی حقیقت ایک ہی ہے، فرق صرف اعتباری ہے. وہم کیا تصور کرتا ہے؟ تینوں مشرق ہیں، تینوں چمک دمک والے ہیں، روشن کرنے والے ہیں، تو حقیقت تینوں کی ایک ہے. جیسے انسان جتنے بھی ہوں حقیقت سب کی کیا ہے، تو ان کی بھی حقیقت ایک ہے، یہ مشرق ہیں، روشن کرنے والے ہیں. البتہ صرف اعتباری فرق ہے، عوارض کی وجہ سے، صفات کی وجہ سے فرق آ گیا، ورنہ انواع نو تینوں کی ایک ہی ہے. اور یعنی صفات کیا ہے؟ سورج بس یہ ہے رات کو نکلتا ہے آسمان پہ، اور چاند کب ہوتا ہے؟ سورج دن کو نکلتا ہے آسمان پر، چاند کب ظاہر ہوتا ہے؟ رات کو ظاہر ہوتا ہے. اور یہ جو میرا ممدوح ہے ہر وقت چمکتا دمکتا رہتا ہے. فَإِنَّ الْوَهْمَ يَتَوَهَّمُ، اس لیے کہ وہم یہ گمان کرتا ہے، اَنَّ الثَّلَاثَةَ، کہ تینوں جو ہیں، من نوع واحد، ایک ہی نوع سے ہیں، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ بِالْعَوَارِضِ، اور یہ ان میں اختلاف جو ہے وہ عوارض کی وجہ سے ہے. وَالْعَقْلُ يَعْرِفُ، اور عقل جانتی ہے، اَنَّهَا أُمُورٌ مُتَبَائِنَةٌ، کہ یہ تینوں امور تو کیا ہیں؟ متبائن ہیں، الگ الگ ہیں ان کی حقیقتیں. اَوْ يَكُونُ بَيْنَ تَصَوُّرَهِمَا تَضَادٌ، یا دو چیزوں کے تصور میں کون سی صفت ہوگی؟ نسبت تضاد ہوگی بھئی، تضاد. وَهُوَ تَقَابُلُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ وُجُودِيَّيْنِ، تقابل کس کو کہتے ہیں؟ تضاد کسے کہتے ہیں؟ وہ تقابل ہے. بَيْنَ أَمْرَيْنِ، دو صفات کے اندر، وُجُودِيَّيْنِ، وہ دو صفات کیا ہوں؟ وجودی ہوں. يَتَعَاقَبَانِ عَلَى مَحَلٍ وَاحِدٍ، جو پے در پے آ رہی ہوں ایک ہی محل پر، یعنی آنا ممکن ہو، آنا رہی ضرور، بالفعل نہیں آنا ضروری، ممکن ہو، دونوں کا ایک ہی محل پر پے در پے آنا ممکن ہو. وَبَيْنَهُمَا غَايَةُ الْخِلَافِ، ان دونوں میں انتہا درجے کا خلاف ہو، اختلاف ہو، مولانا انتہا درجے کا اختلاف، کا سوادی والبیازی، جیسے سیاہی اور بھئی سیاہی اور سفیدی میں تضاد ہے. اور تضاد کی کیا تعریف کی؟ کہ دو چیزوں میں تقابل ہو، اور کس درجے کا ہو؟ انتہا درجے کا تقابل ہو، اور وہ ایسی چیزیں ہوں کہ ایک ہی محل پر پے در پے آ سکتی. مثلا اسی کتاب پر سفیدی آ سکتی ہے، پھر اسی پر کیا آتا ہے؟ سیاہ رنگ بھی آ سکتا ہے، لیکن دونوں اکٹھے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ہو سکتے ہیں؟ وہ جگہ یا سفید ہوگی یا سیاہ، یہ نہیں ہو سکتی کہ سفید بھی ہو اور سیاہ بھی ہو. اور نیز مولانا ایک ہی محل پر آئیں پے در پے، معلوم ہوا صفات مراد ہیں یہاں پر، جسم مراد، کیونکہ صفات محل چاہتی ہیں، جسم محل نہیں چاہتے. یہ بات کریں، دوبارہ سنو، تضاد و تقابل ہے دو ایسے امور کے اندر، وجودی، یعنی دونوں کیا ہو؟ وجودی ہو، معلوم ہو عدمی نہ ہو، ان میں سے ایک بھی عدمی. وجودی بھئی، وجودی کا معنی ہے، یہ معنی نہیں کہ اس کا وجود خارج میں پایا جائے، یہ معنی نہیں ہے وجودی. وجودی کا معنی یہ ہے کہ اس کے مفہوم میں عدم کا ذکر نہ ہو، عدم نہ آتا ہو، عدم. آگے جیسے بتائیں گے، ایک کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک وہ عدد ہے جو باقیوں سے پہلے ہو اور اس سے پہلے کچھ نہ ہو، ایک ایسا عدد ہے جس سے پہلے کچھ نہ اور اس کے بعد باقی سارے اس کے بعد ہوں. اب دیکھو، اب ایک یہ داخل نہیں ہو سکتا بھئی، ایک اور دو، ایک کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ کیونکہ ایک کے اندر عدم ملحوظ ہے، ایک کے وقت، ایک کی تعریف آپ نے کیا کی؟ جس سے پہلے کچھ نہ ہو، تو عدم آیا یا نہیں آیا؟ تو اس کے مفہوم میں عدم ملحوظ ہے، اور وجودی سے مراد وہ ہے جس کے مفہوم میں عدم ملحوظ نہ ہو، چاہے خارج میں وجود ہو یا نہ ہو، بس اس کے مفہوم میں عدم نہیں آنا چاہیے. یتعاقبان علی محل واحد اور پیدر پہ آ رہے ہوں ایک ہی محل پر وبینہما غایت الخلاف اور ان دونوں میں انتہا درجے کا خلاف ہو کالسواد والبیاض نیز مولانا یاد رکھیں یہ تضاد محسوسات میں بھی ہو سکتا ہے معقولات میں بھی ہو سکتا ہے محسوسات وہ جو آپ کس سے ادراک کریں حواس ظاہرات ان میں بھی تضاد آ سکتا ہے معقولات جن کا ادراک وہم کرتا ہے یا عقل کرتی ہے ان کے عقل کرتی ہے یا ان میں بھی کیا آ سکتا ہے تضاد آ سکتا ہے تو سواد اور بیاض یہ کس میں ہوگا معقولات میں محسوسات میں فی المحسوسات والایمان والکفر فی المعقولات جیسے ایمان اور کفر میں تضاد ہے کس میں یہ معقولات میں سے ہیں والحق حق یہ ان بینہما تقابل العدم والملکتی علامہ طفتازانی کہتے ہیں کہ صاحب تلخیص نے ایمان اور کفر کو مثال بنایا کس کی تضاد کی کہتے ہیں یہ تضاد کی مثال نہیں حق یہ ہے کہ یہ عدم اور ملکہ کی مثال ہیں یہ کس کی مثال ہے یاد رکھو مولانا متقابلین جو دو صفات متقابلین جو ہیں ایسی دو صفات کو کہتے ہیں متقابلین ایسی دو صفات کو کہتے ہیں جو ایک ہی محل میں جمع نہ ہو سکیں جہت واحدہ سے لکھئے مولانا لکھ لیں متقابلین وہ دو صفات جو محل واحد میں جمع نہ ہو سکیں جہت واحدہ سے جہت واحدہ کی قید تضایف کو داخل کرنے کے لیے لگائی گئی جہت واحدہ کی قید تضایف کو داخل کرنے کے لیے لگائی گئی کیونکہ تضایف میں دو صفات کا جمع ہونا محل واحد میں ممکن ہے البتہ جہت مختلف ہوگی جیسے عامر باپ بھی ہو اور بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہو تو بیٹے اور باپ میں تضایف ہے یہ دو صفات اور یہ دونوں عامر میں جمع ہیں کیونکہ وہ باپ ہے عمر کا تو بیٹا ہے خالد کا تو اس میں یہ دونوں صفات جمع ہو گئیں البتہ ان کی جہت مختلف ہے باپ ہونا عمر کی جہت سے ہے اور یا خالد کی جہت سے ہے باپ ہونا خالد کی جہت سے ہے اور بیٹا ہونا عمر کی جہت سے ہے پھر یہ متقابلین چار قسم پر ہیں پھر یہ متقابلین چار قسم پر ہیں، متضادین، متضادین، متضائفین، متضائفین، متقابلین بالعدم والملکہ، متقابلین بالعدم والملکہ، متقابلین بالعدم والملکہ، قیمتی بحث ہے یاد رکھنا ہوئے. نمبر چار متقابلین بالایجاب والسلب، متقابلین بالایجاب والسلب. کیونکہ ان متقابلین کی میں تین ہی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، ان متقابلین میں تین ہی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، نمبر ایک دونوں صفات عدمی ہوں، دونوں صفات عدمی ہوں، نمبر دو دونوں صفات وجودی ہوں، دونوں صفات وجودی ہوں، نمبر نمبر تین ایک وجودی ہو اور ایک عدمی ہو، ایک وجودی ہو اور ایک عدمی ہو. اور دو دو اچھا الگ سطر، دونوں صفات آدمی ہوں تو پھر تقابل نہیں ہو سکتا، پھر تو تقابل ممکن ہی نہیں. دونوں صفات آدمی ہوں پھر تو تقابل ممکن ہی نہیں، لہذا پہلی صورت خارج ہوئی، دو ہی صورتیں رہ گئیں، لہذا پہلی صورت خارج ہوئی، دو ہی صورت رہ گئیں. اگر دونوں وجودی ہوں، تو پھر ایک کا تعقل دوسرے کے بغیر ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، تو پھر ایک کا تعقل دوسرے کے ایک کے بغیر ہو سکے گا، ایک کا تعقل دوسرے کے بغیر ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. اگر تعقل ہو سکے تو یہ متضادین ہیں، تو یہ متضادین ہیں، اور اگر تعقل نہ ہو سکے تو یہ متضائفین ہیں. متضائفین ضاد سے ہے بھائی، تو یہ متضائفین ہیں. اگر ایک وجودی ہے اور ایک عدمی ہے، اگر ایک وجودی ہے اور ایک عدمی ہے، تو ان میں عدمی کا ارتفاع، کیا لکھا؟ ہاں یوں لکھو, تو ان میں عدمی ایسا ہوگا, تو ان میں عدمی ایسا, ہاں تو ان میں عدمی ایسا ہوگا کہ اس کا ارتفاع, او ہو, تو ان میں عدمی ایسا ہوگا کہ اس میں ارتفاع ہوگا, کہ آدمی ایسا ہوگا کہ اس میں ارتفاع ہوگا امر وجودی کا, امر وجودی کا ایسے محل سے, ایسے محل سے جس میں اس کے وجود کی بھی صلاحیت ہو, جس میں اس کے وجود کی بھی صلاحیت ہو, اب ذرا کیا پڑھا بھائی, یہ آپ پڑھو بھائی, یہ آخر میں, آخر میں پڑھو, بس ابھی آدمی والی جو بات کی بالکل آخر میں,
تو یہ متضاد فین ہیں, اور اگر ایک وجودی ہے اور ایک عدمی ہے تو ان میں عدمی ایسا ہوگا کہ اس
ان میں
عدمی,
یا لگائیں ان میں, یا تو عدمی ایسا ہوگا, تو ان میں یا تو عدمی ایسا ہوگا جی,
تو ان میں یا تو عدمی ایسا ہوگا کہ اس میں ارتفاع ہوگا
جی
امر وجودی کا ایسے محل سے, ایسے محل سے جس میں اس کے وجود کی بھی صلاحیت ہو,
یا عدمی مطلق ہوگا, یا عدمی مطلق ہوگا, عدمی مطلق ہوگا, یعنی ایک کا وجود دوسرے کا عدم ہوگا, اگر اول ہو, اگر اول ہو تو اسے, تو انہیں متقابلین بالعدم والملکہ کہتے ہیں, تو انہیں متقابلین بالعدم والملکہ کہتے ہیں, اور اگر قسم ثانی ہو تو انہیں متقابلین بالایجاب والسلب کہتے ہیں, تو انہیں متقابلین بالایجاب والسلب کہتے ہیں, اور اگر ثانی ہو تو انہیں متقابلین بالایجاب والسلب کہتے ہیں, سمجھ میں آئی بات بھائی, متقابلین بالعدم والملکہ کی مثال ہے, کی مثال ہے, متقابلین بالعدم والملکہ کی مثال ہے بصر اور عدم بصر, بصر اور عدم بصر, اور متقابلین بالایجاب والسلب کی مثال ہے, اور متقابلین بالایجاب والسلب کی مثال ہے انسان اور لا انسان, انسان ولا انسان, انسان ولا انسان، فرس اور لا فرس، حجر لا حجر، جدار لا جدار، کوئی دو چیزیں نہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ لکھ لیا آپ نے؟ تو دیکھو تقابل چار قسم پر ہے. کتنی قسم پر؟ یا دو چیزوں کے اندر تضاد ہوگا، یا تضایف ہوگا، یا تقابل عدم و ملکہ ہوگا، یا تقابل ایجاب و سلب ہوگا. تقابل کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ جو دو صفات ہیں، کن کی بات ہم کر رہے ہیں؟ صفات کی نا. دو صفات ہیں، ان میں سے ان میں تین ہی صورتیں ممکن ہیں، یا دونوں دو صفات ہیں نا، دونوں آدمی ہوں گی، یا دونوں وجودی ہوں گی، یا ایک وجودی ہوگی اور ایک آدمی ہوگی. آدمی دونوں آدمی ہوں، ان میں کوئی تقابل نہیں ہوتا، لہذا اس کی بات چھوڑ دو، ختم بھائی، اس میں تقابل نہیں. کون سی رہ گئی؟ دونوں وجودی ہیں یا دونوں ایک آدمی اور ایک وجودی ہے. ان میں اگر دونوں وجودی ہیں، پھر آپ دیکھیں ایک کا تعقل دوسری کے تعقل پر موقوف ہے یا موقوف؟ اگر موقوف ہے تو پھر موقوف ہے. ابھی گزرا ہے کس کا تعقل دوسرے پر موقوف ہوتا ہے؟ جو متضائفین ہوں بھائی. کیا ہو؟ جن میں تلازم ہو بھائی. باپ کا تعقل کس پر موقوف؟ بیٹے پر. بیٹے کا تعقل کس پر موقوف؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہ ہونے کی مثال جیسے سفید اور سفیدی اور سیاہی. بھائی کیا سیاہی کا سیاہ رنگ کا تصور سفید رنگ پر موقوف ہے؟ نہیں. سفید رنگ کا موقوف ہے سیاہی پر؟ دونوں ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہے، الگ الگ تصور ہو سکتا ہے بھائی. سمجھ میں؟ تو یہ تھا کہ دونوں وجودی ہوں. اگر ایک وجودی ہے ایک آدمی ہے، پھر آپ دیکھیں اس میں مولانا، آپ ان میں سے جو آدمی ہے وہ آدمی، اس میں آدمی میں ارتفاع ہوگا. لازمی بات ہے آدمی میں کیا ہوتا ہے؟ ارتفاع ہوتا ہے صفت کا، کہ یہ صفت نہیں ہے یہ صفت. تو یہ جو آدمی ہے اس کے اندر ارتفاع ہوگا کس کا؟ ہم اس وجود کا نا، دونوں مقابل ہیں. ایک کیا ہے؟ وجودی. ایک کیا ہے؟ آدمی. تو اس آدمی میں اس وجودی کا کیا کیا گیا ہے؟ ارتفاع ہو. لیکن ارتفاع ہو کس سے؟ اس محل سے جس میں اس کی صلاحیت بھی ہے. جیسے مولانا آپ کہتے ہیں اعمى، اندھا. اندھا کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بینائی نہ ہو لیکن اس میں صلاحیت بینائی کی ہو. پتھر کو کوئی اندھا کہتا ہے؟ اچھا، دروازہ تو اندھا ہوگا، یہ بھی نہیں اندھا. کیوں؟ کہ دروازے میں بصر کی صلاحیت ہے. اور یہ جو دو ہیں، ایک وجودی ایک آدمی، ان میں سے آدمی ایسا ہے کہ اس کی نفی ہوئی ہے ایسے محل سے جس کے اندر اس کی صلاحیت تھی. جبکہ تقابل ایجاب و سلب، ان کو آپ متناقضین کے نام سے جانتے ہیں. کس کے نام سے؟ کہ ایک کا وجود دوسرے کا عدم ہوتا ہے، ایک کا وجود دوسرے کا عدم ہوتا ہے، اور نیز اس کے اندر یہ صلاحیت والی قید نہیں، مطلقاً کیا ہوتی ہے؟ نفی ہوتی ہے بھائی. جیسے اس کی مثال انسان اور لا انسان، یہ دونوں متناقضین ہیں، اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ان دو سے خالی ہو. یا تو وہ انسان ہوگی یا لا انسان ہوگی. کتاب پکڑے، یہ کیا ہے؟ لا انسان. حجر لا انسان. اور بھائی یہ پنکھا لا انسان. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ انسان ہو اور نہ لا انسان. جیسے مولانا کتاب ہے لا کتاب ہے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب اور لا کتاب سے خالی ہو. یا وہ کتاب ہوگی یا کتاب. دیوار ہے، یہ کیا ہے؟ لا کتاب. کوئی بھی چیز. اسی طرح مولانا اور کیا بنائے بھائی؟ قلم لا قلم. مولانا دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو قلم اور لا قلم سے خالی ہو. یا وہ قلم ہوگی یا لا قلم ہوگی. اور بھائی عینک بھائی مولانا، دنیا کی کوئی چیز نہیں جو عینک اور لا عینک سے خالی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ متناقضین کہتے ہیں، متباینین کہتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقابل ایجاب. تو دو صفات میں کبھی مقابلہ ہوتا ہے، وہ مقابلہ اگر دو وجودی چیزوں میں ہے تو پھر وہ دو میں سے ہوگی، یا متضائفین ہوں گی یا متضادین. اگر ایک وجودی ہے ایک عدمی ہے تو وہ تقابل کون سا ہوگا؟ عدم والملکہ، یا تقابل ایجاب سلب ہوگا. یہ بات سمجھ میں آگئے سب کو؟ دیکھیے اب متن پہ آئیے. انہوں نے مثال ذکر کی ایمان اور کفر کی، اور کس کے اندر ذکر کی؟ مصنف نے تضاد میں. علامہ تفتازانی کہتے ہیں والحق ان بینہما تقابل العدم والملکتی، کہ ان میں تقابل تضاد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تقابل عدم والملکہ ہے. تقابل عدم و ملکہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں عدمی ایسا ہو، جس کی نفی ایسی چیز سے کی جائے جس میں صلاحیت کس. تو دیکھو ایمان کہتے ہیں تصدیق کو. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کے رسالت وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے ان کی تصدیق ایمان ہے بھائی. تو اس ایمان کا عدم آ جائے یہ کیا ہے؟ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. لیکن اس جس سے رفع کیا اس میں صلاحیت کس چیز کی ہونی چاہیے؟ وجود کی صلاحیت ہو. ایمان کی کیا ہو؟ جس کی شان ایمان ہو، جس میں صلاحیت ایمان کی ہے. من وہ کافر اسی کو کہیں گے جس میں صلاحیت ایمان کی تھی، جس میں صلاحیت ایمان کی نہیں اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو لہذا ان میں تقابل تضاد آیا یا تقابل عدم والملکہ آیا بھائی؟ تقابل عدم والملکہ. والحق ان بینہما تقابل العدم والملکہ لان الایمان هو تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ایمان وہ تصدیق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فی جمیع ما علم مجیئہ بہ، ان تمام چیزوں کے بارے، ان تمام چیزوں میں تصدیق ہے. علم کے جانا گیا ہے، مجیئہ آنا اس پیغمبر کا، بہ ان چیزوں کے ساتھ، کہ پیغمبر کا آنا جن چیزوں کے ساتھ جانا گیا ہے کہ پیغمبر کیا کیا لے کر آئے ہیں ان پر، ان کی کیا کی جائے؟ ان تمام چیزوں میں تصدیق کی جائے. بضرورتی بل یقین، یعنی جن چیزوں کے لانے کو جانا گیا ہے قطعی طریقے پر. کس طریقے پر؟ قطعی طریقے پر. معلوم ہوا بھائی اعتقاد کی بات ہو رہی ہے، اور اعتقاد میں آپ پڑھیں گے جو قطعی دلائل سے ثابت ہوں وہ معتبر ہیں مولانا. وہ کیا ہیں؟ ایمان کے اندر، ایمان میں جو یہ جو رسالت ہے، یہ باس بادل موت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے قطعی دلیلوں سے ہیں. کیا ہیں؟ قطعی دلیلوں سے ثابت ہیں. تو بالیقین آنی یعنی کہ قبول. اب یہ مانا نا تصدیق کا لفظ آیا نا، کیا آیا؟ ایمان کی تعریف کیا؟ کہ تصدیق کرنا ان تمام چیزوں کی جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں قطعی طریقے پر. تو تصدیق کا لفظ آیا. اب تصدیق کے بارے میں بتلا رہے ہیں، منطقی تعریف کریں گے. تصدیق کا کیا معنی؟ تصدیق کرنا ان چیزوں کی. کہتے ہیں تصدیق کا معنی ہے نفس کا ان کو قبول کر لینا اور تسلیم کر لینا. نفس کا قبول کرنا، یعنی قبول النفس لذلك، یعنی نفس کا اس کو قبول کرنے، والاذعان له اور اس کو تسلیم کر لینا. علامہ ہوا تفسیر التصدیق فی المنطق عند المحققین، بنا بر اس کے جو کہ تفسیر ہے کس کی؟ تصدیق کی، فی منطق میں محققین کے نزدیک. یہ جو انہوں نے کہا نا قبول النفس اور اذعان، یہ منطق کی تعریف ہے مولانا عند المحققین. تو اوپر ایمان کی تعریف میں تصدیق کا لفظ آیا تھا، اب اس کی تعریف کر کے بتا دی تصدیق کہتے کس کو ہیں. مال اقرار بھی باللسان، اور ساتھ اس کے اقرار بھی ہو کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ. والکفر عدم الایمان، اور کفر وہی عدم، وہ عدم ایمان ہے. عدم ملکہ آیا مولانا. عما من شانہ ان یؤمن، اس چیز سے عدم جس کی شان کیا ہے؟ ایمان لانا، یعنی انسان، یعنی انسان و جنات. وقد یقال، ہاں یہ الگ تعریف کفر کی کرنے والا، اب تو ہم نے کیا تعریف کی کفر اور ایمان کی، ایمان کیا ہے تصدیق کا نام اور عدم ایمان کیا ہے کفر، تو یہ عدم اور ملکہ بن گئے، اگر ان کی الگ الگ تعریف کر دو، ایمان ہے نام تصدیق کا اور کفر نام ہے انکار کا، اور انکار بھی تو ایک فعل ہے، یہ بھی وجودی ہو گیا، یہ بھی وجودی، یہ بھی وجودی، اور جب دونوں وجودی ہو گئے تو کیا آ گیا تضاد آ گیا، کیا آ گیا تضاد آ گیا. وقد یقال الکفر انکار شیء من ذلک، کہ کفر انکار کرنا ہے ان چیزوں میں سے کسی ایک کا، فیکون وجودی، تو اس میں صورت میں یہ کیا بن جائے گا وجودی بن جائے گا، فیکونان متضادین، تو اس صورت میں دونوں یہ کفر اور ایمان کیا بن جائیں گے متضادین بن جائیں گے، اور اس مثال صحیح ہو جائے گی. وما یتصف بهما، اور وہ چیزیں جو ان کے ساتھ موصوف ہوتی ہیں. بھائی یہاں سے تضاد کی دو قسمیں بتلا رہے ہیں، ایک تضاد حقیقی ہے، ایک تضاد اعتباری. تضاد حقیقی وہ تو صفات میں ہے، کس میں ہے صفات، سیاہی اور سفیدی ان میں تضاد ہے. کبھی کبھار جس محل کو یہ لگ جاتی ہیں تو ان محل کو، ان کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے متضادین سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقتاً نہیں ہے بلکہ ان صفات کی وجہ سے ہیں. کن کی وجہ سے؟ بھائی یہ کتاب کالی بن جائے گی، اس پہ کالا رنگ کر دیں، دوسری پہ سفید کر دیں، اب آپ کہیں گے یہ دونوں کتابیں متضادین ہیں، یہ دونوں کیا ہیں متضادین، حالانکہ متضادین کتابیں نہیں ہیں مولانا، بلکہ کیا ہے ان کی، یہ جو رنگ ہے اس رنگ پر چونکہ مشتمل ہیں تو ہم نے انہی پر کیا حکم لگا دیا، کیونکہ وہ ان کا جز بن گیا. کیا بن گیا؟ اس کا نام مثلا یہ کہا اسود، مثلا یہ کیا ہے اسود، یہ ہے ابیض، تو یہ اب آپ کہتے ہیں یہ اسود ابیض کے کیا ہے متضاد ہے. بھائی اسود اور ابیض متضاد ہیں اس لیے کہ اسود کہتے ہی اس کو ہیں جس کی ذات میں کیا ہو، جس کا مفہوم کا جز سفیدی ہو. آپ سے کوئی پوچھے اسود کس کو کہتے ہیں، ابیض کس کو کہتے ہیں، آپ اسود کی تعریف نہیں کر سکتے جب تک اس میں سیاہی کا ذکر نہ آئے. اسود کس کو کہتے ہیں، جو کالا ہو، جو کیا ہو، تو کالے کے ذکر کے بغیر اسود آ سکتا ہے، تو یہ اس کے مفہوم کا جز. ابیض کے مفہوم آپ سے کوئی پوچھے ابیض کس کو کہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے، جو سفید، سفید کے ذکر کے بغیر ہو سکتی ہے تعریف، تو یہ ان کے مفہوم کا جز بن گیا. تو جز ہونے کی وجہ سے ابیض اور اسود میں کیا ہی صفت ہے، یہ دونوں متضادین بن گئے، اور یہ تضاد اعتباری ہے حقیقی نہیں. وما یتصف بها، اور وہ چیزیں جو موصوف ہوتی ہیں ان کے ساتھ، اے بالمذکورات، مذکورہ چیزوں کے ساتھ، وہ کیا ہیں بھائی، کل ابیض والاسود والمؤمن والکافر، فامثال ذالک، پس اس قسم کی مثالیں جو ہیں، یعد من المتضادین، یہ کس قسم، اس جیسے جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں، کن میں سے متضادین میں سے، بے اعتبار الاشتمال علی الوصفین المتضادین، اس اعتبار سے کہ مشتمل ہوتے ہیں، کس پر، دو وصف متضادین پر، وشبہ تضادین، یا کیا ہوگا، دو چیزوں میں شبہ تضاد ہوگا، کالسماء والارض، جیسے کہ آسمان اور زمین ہے. بھائی آسمان اور زمین ہے، دیکھو ان دونوں میں شبہ تضاد ہے، تضاد نہیں، تضاد تضاد تو یہ تھا مولانا کہ دونوں امر وجودی ہوں اور انتہا درجے کا خلاف ہو، اور کس میں تھا، یہ صفت میں تھا، کس میں تھا، صفت میں تھا. ہاں یہ صفت جس کے ساتھ لگ جائے، جس کے ساتھ یعنی جس کا جز، مفہوم کا جز بن جائے، یہ ساتھ قید لگاؤ، جس کے مفہوم کا جز بن جائے، ان کو بھی متضادین کہہ دیتے ہیں. لیکن آسمان اور زمین ہیں، ان میں تضاد تو نہیں لیکن شبہ تضاد ہے. تضاد اس لیے، دیکھیے جی، چلیے یہ خود آسان لفظوں میں ہی بتلا رہے ہیں، کالسماء والارض فی المحسوسات، شبہ تضاد محسوسات میں ہوتا ہے، کبھی محسوسات اور معقولات دونوں میں ہو، بعض ایسے ہیں. بعض ایسی صفات جن میں شبہ تضاد ہو وہ محسوسات میں ہوتی ہے، بعض محسوسات اور معقولات دونوں میں جاری ہوتی ہے بھائی. فی المحسوسات فإنهما وجودی، یعنی دونوں کیا ہیں؟ وجودی ہیں. احدهما فی غاية الارتفاع، ایک انتہائی درجے کی بلندی پر ہے. والآخر فی غاية الانحطاط، اور دوسرے انتہا درجے کی پستی میں ہے. آسمان انتہائی بلند، زمین انتہائی پست. وہذا معنی شبہ التضادی، اور یہ معنی ہے شبہ التضاد کا، ایک بے انتہا اونچا ایک بے انتہا نیچا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شبہ تضاد ہے بھئی. ان کو متضاد کیوں نہیں کہتے؟ دیکھو ایک انتہا درجے کا اونچا ایک انتہا درجے کا نیچا، تو ان کو کیا بناؤ؟ متضاد. کہتے ہیں وہ لیسا متضاد، یعنی متضاد نہیں ہے یہ دونوں بھئی، زمین اور آسمان. کیوں؟ لعدم تواردہما علی المحل، اس لیے کہ یہ زمین اور آسمان ان کا ورود ایک محل پر نہیں ہو سکتا. لکونہما من قبیل الاجسام، اس لیے کہ کس قبیل سے ہیں بھئی؟ ایک ہی چیز زمین ہو اور یہ ممکن ہے کہ وہی آسمان بھی بن جائے، کیونکہ صفت آیا کرتی ہے محل پر، اجسام محل پر نہیں آیا کرتے. تو لہذا زمین اور آسمان کو متضادین میں سے نہیں بنا سکتے، کیونکہ اجسام ہے. دون الاعراض نہ کہ اعراض. اچھا تو بھئی ان دونوں کو آپ نے متضادین نہیں بنایا، بلکہ کیا بنایا؟ شبہ، کیونکہ یہ صفات نہیں. چلو صفات نہیں، تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ صفات سے جو موصوف ہو جائیں وہ بھی متضادین ہوتے ہیں. تو یہ آسمان بھی تو موصوف ہے، کس کے ساتھ؟ بلندی کے ساتھ. زمین بھی تو موصوف ہے، کس کے ساتھ؟ بس. تو یہ دونوں صفات ایسی صفات سے، صفات متضادہ سے موصوف ہیں، صفات متضادہ سے موصوف ہیں. تو اب تو زمین اور آسمان کو کیا بنا دو؟ متضادین بنا دو. جیسے اسود اور ابیض، اسود جسم ہوگا، ابیض بھی کیا ہوگا؟ جسم. ان کو آپ نے متضادین بنایا تھا کہ ایک میں سواد ہے ایک میں بیاض ہے، تو یہاں بھی ایسا کر دو. کہتے ہیں نہیں، یہاں ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابیض میں بیاض اس کے مفہوم کا جز بن گیا تھا. کوئی آپ سے پوچھا ابیض کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جو سفید ہو. آپ سے کوئی پوچھے اسود کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جو کالا ہو. آپ سے کوئی پوچھے آسمان کسے کہتے ہیں، یا آپ سے کوئی پوچھے زمین کسے کہتے ہیں، تو آپ زمین کی تعریف میں پستی کو ذکر نہیں کریں گے، آپ آسمان کی تعریف میں بلندی کو ذکر. ہاں بلندی لازم ہے آسمان کے ساتھ، لیکن اس کے مفہوم کا جز. پستی زمین کے ساتھ لازم ہے، لیکن اس کے مفہوم کا جز. لہذا یہ معلوم ہوا متضادین بھی نہیں، تو لہذا شبہ. ولا من قبیل الاسود ولا ابیض، ابیض اور اسود کے قبیل سے بھی نہیں. لان الوصفین المتضادین ہا ہنا لیس بداخلین، اس لیے کہ وہ جو متضادین ہیں اوصاف وہ داخل نہیں ہیں. کس میں؟ زمین اور آسمان کے مفہوم میں، یعنی ان کے مفہوم کا جز نہیں. والاول والثانی، اور اول اور ثانی بھائی، اول اور ثانی بھائی، یہ بھی مولانا اول اور ثانی میں شبہ تضاد ہے. فیما یعم المحسوسات والمعقولات، یہ عام ہے. محسوسات میں بھی اول اور ثانی کی صفت جاری ہوتی ہے، اور معقولات میں بھی. بھئی محسوسات ہے، کتابوں میں بھی کہتے ہیں اول ثانی ثالث. معقولات بھی، مثلا علم اول علم ثانی علم ثالث. تو علم تو عقلی چیز ہے، محسوس چیز نہیں. فَإِنَّ الْأَوَّلَ، بھئی دیکھو شبہ تضاد کیسے ہیں، خود بتا رہے ہیں. اول هو الذي، وہ ہے. يكون سابقا على الغير، جو سابق ہو کس پر؟ غیر پر سابق ہو، باقی سب سے پہلے ہو. ولا مسبوق بالغیر، لیکن مسبوق بالغیر اس سے پہلے کوئی نہ ہو. والثاني، ثاني هو الذي يكون مسبوقا بواحد فقط، ثاني وہ ہے جس سے پہلے صرف ایک آیا ہو. تو دیکھو اول وہ جو باقیوں سے پہلے اور اس سے پہلے کوئی نہیں، اور ثانی وہ جس سے پہلے صرف ایک ہو. فاشبہ المتضادین، پھر دونوں مشابہ ہوئے کس کے؟ باعتبار اشتمالہما علی وصفین، اس اعتبار سے کہ یہ دونوں مشتمل ہیں ایسے وصف پر. لا یمکن اجتماعہما، کہ ان کا اجتماع ممکن. جی سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی یہ جو اول اور ثانی ہے نا یہ دو وصفوں پہ مشتمل ہیں. اول میں کیا ہے؟ جس سے پہلے کوئی نہ. ثانی میں کیا ہے؟ جس سے پہلے اول ہے. تو ان ایک یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز میں؟ کہ ایک ہی چیز ایسی ہو جس سے پہلے کوئی بھی نہ ہو اور جس سے پہلے ایک بھی ہو؟ نہیں ہو سکتا. یا اس سے پہلے کوئی نہیں ہوگا یا اس سے پہلے ایک ہوگا. تو دو متضادین وصفوں پر مشتمل ہیں کہ ان کا اجتماع ممکن نہیں. ولم یجعلا متضادین, لیکن یہ دونوں متضاد نہیں. کل اسودی ول اسود اور ابیض کی طرح یہ کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے تضاد کی کیا تعریف کی تھی کہ دو صفات میں انتہا درجے کا اختلاف ہو. یہاں اول اور ثانی میں انتہا درجے کا اختلاف نہیں. دیکھو اول کا اختلاف ثانی سے ہے تو, لیکن ثالث بھی ہے آگے, رابع بھی ہے. تو اول کا اختلاف ثانی سے زیادہ ہے یا ثالث سے زیادہ ہے؟ ثالث سے رابع سے زیادہ ہے یا ثانی سے زیادہ ہے؟ رابع کے ساتھ اس کا اختلاف زیادہ ہے بھائی. تو ہم نے تو کہا تھا انتہا درجے کی مخالفت, اور معلوم ہوا یہاں اول اور ثانی میں انتہا درجے کی مخالفت نہیں ہے. نیز دوسری وجہ مولانا کہ ہم نے کہا تھا متضادین میں دونوں صفات وجودی ہونے چاہیے, اور وجودی کا میں نے کیا معنی کیا تھا کہ آدم ان کے مفہوم کا جز
نہ ہو,
اور یہاں تو ایک ہے. اور ایک اس کو کس کو کہتے ہیں؟ ایک کسے کہتے ہیں؟ جس سے پہلے کوئی نہ ہو. جس سے پہلے تو دیکھو آدم آیا یعنی ایک کے مفہوم میں, اور ہم نے کہا تھا دونوں چیزیں وجودی ہوں یعنی کسی کے بھی مفہوم میں آدم نہ آتا. لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَضَادَّيْنِ, اس لیے کہ کبھی کبھار شرط لگایا جاتا ہے. کس کے دیں؟ دونوں متضادین میں. اَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا غَايَةُ الْخِلَافِ, کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو؟ انتہا درجے کا خلاف ہو, جو کہ یہاں پر نہیں. کیوں؟ آگے خود بتلا رہے ہیں. وَلَا يَخْفَى, یہ بات مخفی نہیں ہے. اَنَّ مُخَالَفَتَ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ, ثالث اور رابع کی مخالفت. وَغَيْرِهِمَا لِلْأَوَّلِ, اور ان کے علاوہ بھئی خامس سادس وغیرہ کی مخالفت. کس کے ساتھ؟ اول کے ساتھ. اکثر من مخالفت الثانی, وہ ثانی کی مخالفت سے زیادہ ہے. نیز مع ان العدم معتبر فی مفہوم الاولی, کہ عدم معتب کا اعتبار کیا گیا ہے اول کے مفہوم میں. فلا یکون وجودی, لہذا اول وجودی نہ رہا. اول وجودی
نہ رہا.
اور جب ایک وجودی نہ رہا تو ان میں تضاد آ سکتا ہے. تضاد میں تو شرط تھی کہ دونوں صفات کیا ہوں, اور یہاں تو ایک کیا بن گیا؟ فَإِنَّهُ اَيْنَّمَا جُعِلَ تَضَادُ وَشِبْهُهُ جَامِعًا, یہ بتلا رہے ہیں. یفا تعلیلیہ ہے, علت بیان کر رہے ہیں مولانا. یہ شبہ تضاد کی بتلا رہے ہیں. اِنَّمَا جُعِلَ تَزَادُ وَشِبْهُهُ جَامِعًا, تضاد اور شبہ تضاد کو کیا بنایا گیا؟ جامع وہمی قرار دیا گیا. وَهْمَ نَزِّلُهُمَا مَنْزِلَةَ التَّزَايُفِ, اس لیے کہ وہم ان کو کس کے درجے میں اتارتا ہے؟ تضایف کے درجے میں. بھئی دیکھو جیسے تضایف تھا باپ اور بیٹا, بیٹے کا تصور باپ کے بغیر نہیں اور باپ کا تصور بیٹے کے بغیر نہیں, اسی طرح جو چیزیں متضادین ہوتی ہیں ان میں تضایف تو نہیں, لیکن وہم نے ان کو تضایف کے درجے میں اتار لیا. وہم کہتا ہے سفیدی کا تصور سیاہی کے بغیر نہیں ہو سکتا, سیاہی کا تصور سفیدی کے بغیر, حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں. تو یہ فیصلہ ہے وہم کا. اسی طرح وہم کہتا ہے زمین کا تصور آسمان کے بغیر نہیں, اور آسمان کا تصور زمین کے بغیر, حالانکہ دونوں کا تصور ہو سکتا ہے, عقل بتلاتی ہے. تو وہم نے ان کو کس کے درجے میں اتار دیا؟ متضائفین کے درجے میں. اور جب متضائفین کے درجے میں اتارا تو ان میں کیا آگئی؟ متناسبت آگئی. جامع فی انہو, اس بات میں, انہو لا یحضرہ احد المتضادین, کہ حاضر نہیں ہوتا, ہو ضمیر راجہ ہے وہم کو, حاضر نہیں ہوتا وہم کے پاس متضادین میں سے کوئی ایک بھی. اوی شبہین بہما, بہما ضمیر راجہ ہے متضادین کو, جو دو مشابہ ہوں. کس کے بھئی؟ دو چیزیں ہیں نا, یہ دونوں یا متضادین ہوں گی یا دونوں مشابہ شبہ متضادین ہوں گی. وہی بات کر رہے ہیں, شبہین ہی دو ہیں, بہما کس کے ساتھ؟ دونوں مشابہ ہیں متضادین کے ساتھ. کہ حاضر نہیں ہوتا متضادین میں سے کوئی ایک بھی اور شبہ متضادین میں سے کوئی ایک بھی, الا ویحضرہ الاخر, مگر یہ کہ اس حاضر ہو جاتا ہے وہم کے پاس دوسرا بھی حاضر ہو جاتا ہے. یعنی وہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم سمجھتی ہے. تو جب بھی وہم میں زمین کا تصور آتا ہے ساتھ ہی کس کا آ جاتا ہے؟ آسمان کا. جب اول کا تصور آتا ہے ثانی کا آ جاتا ہے. جب دی کا آتا ہے کس کا آ جاتا ہے؟ ہاں یہی بات کر رہے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک بھی آتا ہے تو ساتھ ہی دوسرا بھی آ جاتا ہے. ولذالک, اسی وجہ سے, تجد الضد اقرب خطورا بالبال مع الضد, آپ پائیں گے کہ جو ضد ہوتی ہے وہ زیادہ قریب ہے. خطرہ یخطر خطورن, خطرہ بالبال کے معنی ہوتے ہیں دل میں آنا, خطرہ بالبال دل میں آنا, اس لیے کہ آپ ضد کو پائیں گے کہ وہ زیادہ قریب ہے دل میں حاضر ہونے کے, دل میں آنے کے. مع الضد کس کے ساتھ؟ ضد کے ساتھ. آپ پائیں گے کہ ایک ضد وہ زیادہ قریب ہے حضور فی القلب کے, مع ضد آخر دوسرے ضد کے ساتھ. بھائی ایک ضد جب بھی ذہن میں آئے گی ساتھ ہی دوسری بھی آ جائے گی اس کے ساتھ ہی, تو دل میں آنے میں یہ ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہیں. جیسے ہی سفیدی آتی ہے فوراً کیا آ جاتی ہے؟ سیاہی. جیسے ایمان آتا ہے ساتھ ہی کیا آ جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں آپ پائیں گے کہ دو ضدین جو ہوتی ہیں وہ دل میں حاضر ہونے کے اعتبار سے بڑے قریب ہیں, یعنی دل میں آنے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بڑے قریب ہیں. جیسے ہی ایک آتا ہے فوراً ہی دوسرا آ جاتا ہے. اچھا, آپ پائیں گے کہ ایک ضد وہ زیادہ ہے حضور قریب ہے باعتبار دل میں آنے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے دوسری ضد کے ساتھ. زیادہ قریب ہے کس سے؟ من المغائرات الغیر المتضادہ سے, اور بھی تو مغائرات ہیں جو غیر متضادہ ہیں ان سے زیادہ قریب ہیں. بھائی دیکھو میں نے کہا سفید سیاہ, اور بھی رنگ ہیں, کالا رنگ بھی اور سرخ بھی ہے, پیلا بھی ہے, نیلا بھی ہے, لیکن جیسے ہی میں کہتا ہوں اب یہ سفید ہے مولانا, کالا بھی اس کا غیر, سرخ بھی اس کا غیر, اس کا غیر, لیکن جیسے میں کالا کہتا ہوں اور مغائرات زیادہ جلدی ذہن میں آئیں گے یا متضاد جو ہے وہ جلدی آئے گا؟ متضاد آئے گا. تو یہی بات کریں کہ اور مغائرات جو ہیں غیر متضادہ وہ اتنی جلدی ذہن میں نہیں آئیں گے جتنی جلدی جتنا یہ قریب ہے. یعنی ان ذالک مبنیون علی حکم الوہم, اور یہ جو ہے یہ جو تضاد اور شبہ تضاد دونوں جامع ہیں, یہ جو حکم لگایا گیا یہ کس نے لگایا؟ وہم. تو یہ دونوں مبنی ہیں وہم کے حکم پر. وَإِلَّا, وَغَرْنَا تو عقل, اور اگر ایسا نہ ہو, یعنی وَإِلَّا اَي وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ, اگر ایسا نہ ہو یعنی وہم یہ حکم نہ لگائے, فَالْعَقْلُ يَتَعَقَّلُ كُلَّ مِنْهُمَا وَالْعَقْلُ يَتَعَقَّلُ, عقل جو ہے وہ تعقل کر لیتی ہے, كُلَّ مِنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کا, ظَاهِلًا عَنِ الْآخَرِ, ظاہل کا معنی غافل, اس حال میں کہ وہ غافل ہوتی ہے دوسرے سے. بھائی وہم نے کیا کہا؟ جب بھی سفیدی آئے اس کے ساتھ ہی کیا تصور آئے؟ سیاہی آنی چاہیے. جب بھی آسمان کا تصور آئے اس کے ساتھ کیا آنا چاہیے؟ زمین کا تصور. جب بھی اول کا تصور آئے فوراً کس کا آنا چاہیے؟ ثانی کا آنا چاہیے. حالانکہ عقل ان میں سے ہر ایک کا تعقل کرتی ہے, عقل اول کا تصور تعقل کرے گی اور ثانی سے بالکل غافل, ثانی کی طرف کوئی اس کی توجہ بھی نہیں, کیونکہ عقل جانتی ہے اول بالکل الگ چیز ہے, ثانی بالکل الگ, عقل جانتی ہے زمین بالکل الگ چیز ہے, آسمان بالکل الگ چیز. تو عقل تعقل کرے گی آسمان کا اور زمین کا سرے سے خیال ہی نہیں. او خیالیون، یا مولانا کیا ہوگا؟ خیالی ہوگا، خیالی ہوگا. بیٹھو بھائی بیٹھو، آج چھوڑ. او خیالیون یا کیا ہوگا؟ خیالی ہوگا. یعنی وہ جامع تین بتلائے تھے نا، عقلی ہوگا، وہمی ہوگا، یا خیالی ہوگا. وہ ہوا امرن، وہ ایسا امر ہے، بسبب ہی اس کے سبب سے، یقتضی الخیال، تقاضا کرتا ہے خیال، اجتماعہما فی المفکرتی، کہ ان دونوں کا اجتماع ہو. کس میں؟ قوت متصرفہ میں دونوں. بھائی خیال کون سی جگہ ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا سٹور ہوتے ہیں؟ صورتیں، صورت. تو اس میں بہت سی صورتیں جمع تھیں، تو اب وہ ان دونوں، ان میں سے دو صورتوں کو کیا کرتا ہے؟ کسی اتصال کی وجہ سے مفکرہ میں تقاضا کرتا ہے دونوں کے جمع ہونے کا. جب ایک آ گئی تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا آنی چاہیے؟ دوسری بھی آنی چاہیے. یقتضی الخیال و اجتماع، خیال تقاضا کرتا ہے ان دونوں کے اجتماع کا، قوت مفکرہ میں. وذالک بان یکون بین تصورہما تقارن فی الخیال، اور وہ اس صورت میں کہ ان دونوں کے تصور، ان دونوں چیزوں کے تصور میں تقارن یعنی اتصال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اتصال ہوتا ہے فی الخیال. کس میں اتصال کس میں ہوتا ہے؟ بھائی خیال یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں میں کچھ اتصال ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ اتصال. حالانکہ واقعے میں نہیں، وہم نے بھی نہیں کہا، لیکن خیال نے کیا کہا؟ ان دونوں میں کچھ کیا ہے؟ اتصال ہے. اور کہتے ہیں یہ اتصال ایسا ہو، سابقن علی العطف، عطف سے پہلے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک چیز کا عطف دوسری کی پر کر دیں، پھر تو یقیناً خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ اتصال آ جائے گا. خیال کیا کرے گا؟ ان دونوں میں اتصال ہے. اس سے پہلے ہی، عطف کرنے سے پہلے ہی خیال کیا کہہ رہا تھا؟ ان دونوں چیزوں میں کچھ اتصال ہے. مثلا دیکھو بھائی، ایک شخص کاتب ہے، دن رات اس کا کام قلم، کاغذ، دوات اور پینسل وغیرہ، ان چیزوں سے کام ہے. تو اس کے خیال میں یہ چیز، ساری چیزوں میں اتصال ہے. وہ جیسے دوات کہتا ہے، فوراً کاغذ کا خیال اس کے دل میں آ جاتا ہے. وہ جیسے قلم کہتا ہے، فوراً دوات کا خیال اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. اسی طرح اور یا جیسے ایک شخص درزی ہے مولانا، اس کا سارا دن کام کیا ہے؟ کینچی ہے، سوئی ہے، دھاگا ہے، مشین ہے. وہ جیسے مشین کہتا ہے، کینچی کا خود بخود تصور ساتھ ہی آ جاتا ہے. وہ جیسے ہی کینچی کہتا ہے، سوئی کا خود بخود تصور آ جاتا ہے. اس لیے کہ اس کے خیال میں ان چیزوں میں کیا ہے؟ اتصال ہے. کیا ہے؟ اتصال ہے. تو یہ اتصال عطف کرنے، جملے میں عطف سے پہلے تھا یا عطف کے بعد آیا؟ پہلے سے اس کے خیال میں ان دو چیزوں میں کیا تھا؟ اتصال تھا. بِأَنْ يَكُونَ بَعِئِ صورت کے ان دونوں چیزوں کے تصور میں تقارن یعنی اتصال ہو خیال کے اندر، ایسا تقارن سابقن عَلَى الْعَطْفِ، جو عطف پر کیا ہو؟ سابق ہو. لے کیوں بھئی یہ اتصال کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لِأَسْبَابِ مُؤَدِّيَةٍ إِلَى ذَلِكَ، ایسے اسباب کی وجہ سے جو اس تک پہنچانے والے ہوتے ہیں. یعنی بہت سے اسباب ہوتے ہیں مولانا. ایک سبب میں نے ذکر کر دیا، ایک آدمی دن رات ایک چیز میں لگا ہوا ہے تو ہر وقت کیا کر رہے گا؟ اس کے خیال میں وہ چیزیں ساری اکٹھی ہو جائیں گی. جیسے درزی دن رات کپڑے سی رہا ہے تو اس کے ذہن میں وہ چیزیں اکٹھی ہو گئیں. تو بہت سے اسباب ہوتے ہیں مولانا. وَأَسْبَابُهُ اَيْ أَسْبَابُ التَّقَارُنِ فِي الْخَيَالِ مُخْتَلِفَةٌ، خیال میں چیزوں کے اتصال کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے مختلف ہوتی ہیں وہ صورتیں جو ثابت ہوتی ہیں. کس کے اندر؟ خیالات کے اندر. ترتب اور وضوح کے اعتبار سے، بھئی ایک چیز پر دوسری چیز مرتب ہوتی ہے، دوسری چیز پر تیسری چیز مرتب ہوتی ہے. جیسے مولانا، جیسے درزی قینچی کہتا ہے، فوراً اس پر مرتب کیا ہوئی؟ سوئی بھی مرتب، اور کیا آیا؟ مشین، دھاگا بھی آ گئے. اور وضوحاً وضاحت کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات خیال میں ایک چیز، ایک کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، وہ واضح ہوتی ہے، ایک کے خیال میں دوسرے کے خیال میں اتنی واضح نہیں ہوتی. یہ آپس میں تعلق میں وضاحت ہوتی ہے ایک خیال میں بس. فَقَمْ مِنْ سُورٍ، پس کتنی ہی صورتیں ہیں، لَا اِنْفِقَاقَ بَيْنَهُمَا فِي خَيَالٍ، کہ ان میں کوئی جدائی نہیں ایک خیال میں. وَهِيَ فِي خَيَالٍ آخَرَ مِمَّا لَا يَجْتَمِعُ أَصْلًا، اور یہ دوسرے خیال کے اندر کبھی بھی جمع نہیں ہوتی سکتی بھائی، دوسرے کے خیال میں کبھی بھی جمع نہیں ہوتی بھائی. دیکھو درزی کے سامنے قینچی کہا فوراً کیا آ گیا؟ سوئی. غیر درزی کے سامنے قینچی کہو قینچی لاؤ بھائی، اس کے ذہن میں فوراً سوئی آئے گی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ ایک خیال میں جو چیزیں جمع ہیں، بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں جدائی نہیں، جیسی ایک آتی ہے دوسری بھی آ جاتی ہے، اور بعض خیالات میں وہ کبھی بھی جمع نہیں. یہی بات انہوں نے کی کہ کتنی ہی صورتیں ہیں کہ ان میں کوئی جدائی ہی نہیں ایک خیال کے اندر اور دوسرے خیال میں، یہ کبھی جمع نہیں ہوئی. اور کتنی ہی صورتیں ہیں وہ خیال سے غائب ہی نہیں ہوتی اور دوسرے کے خیال میں کبھی واقع بھی نہیں ہوئی. سمجھ میں؟ جیسے محبوب کا تصور محب کے دل میں ہوتا ہے ہر وقت مولانا، کبھی اس سے جدا ہوتا ہی نہیں بھائی، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے کھاتے سوتے جاگتے ہر وقت کس کا تصور ہوتا ہے؟ محبوب کا ہوتا ہے. لیکن اور شخص ہے تو اس کے خیال سے اس کی تصور، اس صورت کی جدائی ہے ہی نہیں، جبکہ ایک اور شخص ہے اس کے خیال میں کبھی اس کی صورت آئی بھی. تو دیکھا خیال سے تعلق ہے ایک صورت کا کہ جدائی نہیں ہو رہی، اور دوسرے خیال سے اس کا بالکل تعلق ہے. تو یہ مولانا اسباب مختلف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دو صورتیں خیال میں مل جاتی ہیں، یا ان تقارن آتا ہے یا تقارن. چلیے جی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.